يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ Good, mashallah. Alhamdulillah, میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ یا رب تو میرے ان سب پیارے پیارے ساتھیوں کو خیر اور عافیت کے سطر آباد رکھنا اور ان کو اسی طرح شوق سے اس علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا رب ہم سب کے لیے سیکھنے اور سکھانے کو آسان فرما دے, ہمارے لیے ان مینز کو ہمارے حق میں کر دے کہ جن کے ذریعے سے ہم اس دین کو اس علم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. آمین, اللہم آمین. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوبصورت روشن دن عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے اور جس سے تو محبت کرتا ہے. آمین, اللہم آمین. انشاءاللہ, ریڈی فار اٹینڈنس؟ پلیز سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرزانہ غازی, ماریا عمر, انیلا عمر, عفت اسما سیدہ, عفت فاطمہ, شاہین مقصود, حاجرہ آصف, امجد فرحین, عشرت سلطانہ, حریم اقبال, نجمہ رشید, عبیر یعقوب, ساجدہ پروین, محنور عرفان, مریم بی بی, سمیرہ جیوا, شیراز ابقین, عتیبہ اعجاز, عالیہ شروف, فیروزہ ثناء اللہ, صنوبر مسعود, کمل قدوائی, مدحت قدوائی, فریحہ اقبال, فاطمہ خطیب, انیسہ ہود اینڈ عائشہ صبا. اوکے, بارک اللہ فیک. الحمدللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آئی ٹاٹ یو. اوکے, ماشاء اللہ. آئی واز ایکسپیکٹنگ آپ کو نیکسٹ ویک. ماشاء اللہ, سب بالکل ٹھیک ہیں. آپ کیسی ہیں؟ اور الحمد للہ, آپ کا سفر کیسا گزرا؟ آر یو فریش انف ٹو ٹیک کلاس؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو گئے جو بھی آپ نے ایفرٹس کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو احسن طریقے پر قبول فرمائے اور آپ کو حج مبرور عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت احسن طریقے پر قبول فرمائے. آمین, اللہم آمین. یس, وی وانٹ ٹو شیئر یور فیلنگس. ہاں, وی لو ٹو ہیئر فرام یو. ان شاء اللہ, کیسا آپ کا سفر تھا؟ رائٹ, ہم نے اس سب کو جس طرح سے پڑھا کتاب کی صورت میں, آپ نے وہاں جا کے سب کچھ اس کو پریکٹیکل دیکھا کیا, رائٹ؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جب بھی آپ ریڈی ہوں, انشاءاللہ, وی لو ٹو ہیئر فرام یو. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ دعاؤں کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ, ہم کتاب الحج اور عمرہ ہی کے اینڈ پہ جو دعائیں دی گئی ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پیج نمبر 228 اگر کھول لیں تو دعا نمبر 37 سے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کچھ دعائیں. ٹھیک ہے, ریڈی؟ چلیے بارک اللہ فیک, انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللهم اني اعوذ بك من يوم السوء,
اللهم اني اعوذ بك من يوم السوء,
ومن ليلة السوء,
ومن ليلة السوء,
ومن ساعة السوء,
ومن ساعة السوء,
ومن صاحب السوء,
ومن صاحب السوء,
ومن جار السوء,
ومن جار السوء,
في دار المقامة,
في دار المقامة.
يا الله, میں اپنے گھر میں برے شب و روز, بری گھڑی, برے ساتھی اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا من الاربع, من علم لا ينفع, ومن قلب لا يخشع, ومن نفس لا تشبع, ومن دعاء لا يسمع. یا اللہ, میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ایسا علم جو نفع نہ دے, یعنی جس کے مطابق عمل نہ ہو, ایسا دل جو خوف نہ کھائے, ایسا نفس جو آسودہ نہ ہو, اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیک,
اللہم اقسم لنا من خشیتک
یہ شروع میں جو یحولو اس کو تحولو کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیونکہ خشیت مؤنث میں آتا ہے، یہ غلطی ہوگی. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معصیک.
اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین
معصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. چلیے ترجمہ پڑھتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنے ہمارے لیے آسان بنا دے. یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں کانوں، آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پہنچا، اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنا، یعنی عمر بھر ہمارے حواس صحیح سلامت رہیں، یعنی بڑھاپے میں کوئی چیز ہم سے چھن نہ جائے. جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی منزل مقصود بنا، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمد للہ. یہ تھی کچھ دعائیں. ٹھیک ہے، شروع میں تو ہم نے ایک دو چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھی، لیکن جو ہم نے لاسٹ دعا پڑھی وہ تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت دعا. ٹھیک ہے، لیٹس سی. ایک دفعہ پھر ان کو دہراتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء. یا اللہ میں پناہ میں آتی ہوں آپ کے برے دن سے. ٹھیک، ومن لیلت السوء، اور بری رات سے، یعنی رات کی برائی سے. ومن ساعت السوء، اور بری گھڑی سے، دن اور رات کی کسی بھی وقت کسی بھی بری گھڑی سے. ومن صاحب السوء، اور برے ساتھی سے. وَمِن جَارِ السُّوءِ، اور برے پڑوسی سے. فی دار المقامہ. سبحان اللہ، جس جگہ رہا جائے، ٹھیک ہے، دار المقامہ قیام کی جگہ پہ، جس جگہ بھی ہوں، اس جگہ جو بھی ہمارے ارد گرد ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، تو ہم برے پڑوسی سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. کتنا ضروری ہے نا. اچھے پڑوسی بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں. ٹرو کے فالس، صحیح بات ہے نا. کبھی ہم نے اس کو نعمت کے طور پر لیا، لائک اچھے پڑوسی ان دا سینس، لائک ایک تو آپ کو تکلیف نہیں دیتے، رائٹ، دوسرا یہ کہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے کام بھی آتے ہیں. دا فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ، رائٹ. تو فرینڈ تو وہی ہے نا جو ضرورت کے وقت کام آئے. تو وہ ہر وقت ہماری مدد کے لیے موجود رہتے ہیں. کبھی تکلیف ہے, بیماری ہے تو وہ آرام پہنچاتے ہیں, ان کی وجہ سے آپ بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, جن کو اسکول پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کے لیے ان جگہوں پر کتنی مشکل ہو جاتی ہے. بیماری ایک سیلف ایک کہہ لیجیے اتنی بھاری چیز ہوتی ہے, اتنی مشکل چیز ہوتی ہے, اوپر سے جو ساتھ ساتھ کام مسٹ کرنے کے, تو وہ کیا کہتے ہیں بوجھ در بوجھ والی بات ہو جاتی ہے کہ ایک تو بیماری, اوپر سے یہ کام بھی خود ہی کرنے ہیں. تو ایسے میں اچھے پڑوسی جو آپ کی اس طرح ہیلپ کر دیتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ کر دیتے ہیں آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ, تو اس وقت یہ کتنی بڑی نعمت لگتے ہیں. اور ہم سب جو ان جگہوں پہ رہتے ہیں اور جن کے ساتھ یہ سب ذمہ داریاں لگی ہیں, وہ اس سب چیز کو بہت اچھے طرح سے سمجھیں گے. تو الحمدللہ ہم برے ہمسائے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر ہم نے چار ایسی چیزوں کی ایسے پناہ مانگی کہ جو بہت ضروری چیزیں ہیں اور ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا علم جو نفع نہ دے اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آلویز کیسے نفع کی کیسے علم کی دعا مانگتے ہیں, نافع علم کی. ٹھیک ہے, اور نافع علم جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارا جو یہ علم جو ہم دے رہے ہیں, جو ہم دوسرے تک پہنچا رہے ہیں, وہ اس تک صرف وہاں تک ہی محدود رہے گا کہ اس سے آگے کتنی جگہ پہنچے گا. بیکاز ہم تو ایک بات کہہ رہے تھے, رائٹ, اور شاید اس وقت ہمیں اتنا شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ دوسرے کے دل پر کتنا اثر رکھ رہی ہے. لیکن سم ٹائم ایسی بات سننے میں آتی ہے کہ اس وقت جو آپ نے بات کی تھی وہ بات ہمارے دلوں پر نقش ہے, رائٹ, یا وہ بہت اثر کر گئی. تو وہ بات ان کے دل پر کیسے اثر کی اور انہوں نے اس بات کو آگے کیسے پہنچایا, سو سبحان اللہ. اسی لیے جب بھی بات کہیں اچھی بات کریں. دس از ہاؤ وی کین ڈو گڈ ٹاک, لائک ہم اچھی بات کیسے کہیں. تو وہ بات یہی ہوتی ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات دوسرے تک وہی کی جائے, دوسرے سے وہی کی جائے جو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور خود کے لیے بھی فائدہ مند ہو. ادروائز خاموشی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, سو اللہم انی اعوذ بکا من الاربع من علم لا ينفع, ایسا علم جو نفع نہ دے, ومن قلب لا يخشع, اور ایسا دل جو ڈرتا نہ ہو. رائٹ, دلوں کی جو نرمی ہے نا اور دلوں کی جو خشیت ہے وہ بہت ضروری ہے. سم ٹائمز دل جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں, ان پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. تو ایسی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ دلوں کی نرمی جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے ہم حاصل کر سکتے, جیسے کہ تلاوت قرآن ہے, یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا ہے, اسی طرح زیارت قبور جو ہے وہ یوں یعنی مردوں کے لیے آتا ہے, لیکن یہ کہ عورتوں کے لیے بھی منع نہیں ہے, ایز لانگ ایز وہ بہت زیادہ جذباتی ہو کے کوئی حد سے بڑی ہوئی حرکت نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دلوں کی نرمی کا باعث بنتی ہیں. پھر وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ, ایسا نفس جو کبھی بھرے ہی نہ, جو کبھی سیر ہی نہ ہوتا ہو, تو اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو وہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو خواہش کو ضرورت تک اگر ہم محدود کر لیں تو انشاءاللہ وہ ہماری جو لامحدود اور نا ختم ہونے والی خواہشات ہیں وہ انشاءاللہ کچھ محدود ہو سکتی ہیں. پھر وَمِن دُعَاءِ لَا يَسْمَعُ, اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو. تو یا رب ہمیں, ہم ان سب چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتے, بیکاز ہمیں پتا ہے کہ ہمارا رب ہے جو ہماری بات سنتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے سورہ بقرہ میں یہ بہت پیاری سی آیت پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ہمارا رب کہتا ہے کہ میں قریب ہوں, مجھ سے مانگو. رائٹ, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں جب تم مجھے پکارتے ہو. بس شرط کیا ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ میری بات مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے اپنے فرائض ادا کریں گے. ہمارا رب تو ہمیں ہر حال میں ہماری ضروریات بھی پورا کرتا ہے اور ہم سے کہتا بھی ہے کہ مانگو. کون ہے جو مانگنے والا ہے؟ کون ہے جو مغفرت مانگنے والا ہے؟ میں اس کی مغفرت کروں گا. کون ہے جو رزق مانگتا ہے؟ میں اس کو رزق دوں گا. کون ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے, اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے مجھ سے مانگتا ہے؟ میں اس کی حاجات پوری کروں گا. بٹ بات یہی ہے نا کہ ہم اس کی یہ صدائیں سننے کے لیے اس وقت موجود بھی ہوں. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ اس وقت میں تو ہم خوب تن من دھن سے سو رہے ہوں, خوب میٹھی نیند, اور پھر جب دن چڑھے اٹھے تو پھر اس وقت ہم کہیں کہ ہمارا رب ہماری بات نہیں سنتا. تو یہ غلط چیز ہے. اور پھر یہ کہ دعا کے لیے کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے مانگی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا رب میری دعا نہیں سنتا. ٹھیک ہے, دعا کرتے رہنا چاہیے, اور اس کا ہر دعا کا وقت مقرر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اپنے بندے کو کون سی چیز کب دینی ہے. تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ خیر کی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب جو چیز ہمارے حق میں خیر کا باعث ہو وہ ہمیں عنایت فرما, جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو, خیر کا باعث نہ ہو, اسے ہم سے دور کر دے اور ہمارے دل سے بھی اس کی محبت نکال دے اور ہمیں اس کے عوض میں بہتر چیز عطا فرما جس پر تو راضی ہو. ٹھیک ہے, الحمدللہ. پھر ہم نے جو دعا دیکھی, اللہم اقسم لنا من خشیتک, بہت ہی خوبصورت دعا. انشاءاللہ ایک دفعہ اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک, ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک, ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا, ومت تعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمین, اللہم آمین. بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ کس طرح ہم اپنے رب کی خشیت مانگتے ہیں کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آزاد دیے ہیں جسم میں, ان کو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نافع بن جائے اور ہم ان سے اچھے اچھے کام کر سکے. ٹھیک ہے, پھر یہ دنیا کی جو زندگی ہے, بس اس زندگی کو ہی, اس دنیا کو ہی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا دے کہ ہم اسی کے ہی پیچھے اپنی زندگیوں کو ختم کر لیں. ٹھیک ہے, اور نہ ہی ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما کہ جو ہم پر رحم نہ کرے, کیونکہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا اس کے اکارڈنگ ہم پر حکمران آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں لگ رہا ہے ہمارے حکمران اس قابل نہیں ہے کہ جن کو حکمران ہونا چاہیے, تو بجائے ان پر باتیں کرنے کے ہمیں اپنے اعمال دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تم پر تمہارے اعمال کے مطابق حکمران مسلط کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم دعا کیا کرتے, ولا تسلط علینا من لا يرحمنا, ہم پر ایسے لوگوں کو یا ایسے شخص کو مسلط نہ فرما کہ جو ہم پر رحم نہ کرے. آمین, اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں, اور تھوڑا سا آج ہم نے اسکیڈول کو چینج کیا ہے اکارڈنگ ٹو صلاح ٹائمنگز. ٹھیک ہے, اچھا مجھے ایک بات اور بھی بتا دیجئے, کیا آپ لوگوں کی حافظہ گروپ کے مغرب کی نماز بھی ان بٹوین آ جاتی ہے کلاس کے یا ابھی نہیں؟ مغرب کی نماز بھی آ جاتی ہے, اچھا سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے, پھر مغرب کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس آتی ہو تو اس میں آپ نماز ایٹ لیسٹ فرض پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر ایٹ دا اینڈ آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, انشاءاللہ. جن کی ان بٹوین آ جاتی ہے, تھوڑا سا ہم نے اسکیڈول چینج کیا ہے, لیٹ سی اگر یہ ورک کرے ٹھیک ہے سو مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیجیے گا اکارڈنگ ٹو ٹوڈیز اسکیڈول ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ آج کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اپنا ٹرانسلیشن کرتے ہیں لیسن کا ٹھیک ہے اور پھر ہم تفسیر تھوڑے سے پارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بریک دیتے ہیں اثر کے لیے اور پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے تفسیر کو اور تفسیر کے بعد ہم اپنا تجوید کا لیسن کریں گے ٹھیک ہے لیٹس سی ہاؤ اٹ ورکس انشاءاللہ بارک اللہ فیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 136 ایت نمبر 41 سے 64 سورۃ نحل لیسن نمبر 136 ایت نمبر 41 ٹو 64 سورۃ نحل چلے لسی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین ہاجروا فی اللہ اور جن لوگوں نے گھر چھوڑا اللہ کے لیے من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا لنبوینہم فی الدنیا حسنا البتہ ہم جگہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھی ولا اجر الآخرت اکبر اور البتہ جو اجر آخرت کا ہے بہت بڑا ہے لو کانو یا لیمون کاش ہوتے وہ جانتے الذین صبروا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں وعلى ربهم يتوکلون اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں وما ارسلنا من قبلک اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے الا رجالا مگر مردوں کو نوحی الیہم وحی کی ہم نے ان کی طرف فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر ہو تم نہیں جانتے بالبینات والزبر نشانیوں کے ساتھ اور کتابوں کے وانزلنا الیک الذکر اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یہ ذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو نازل کیا گیا ان کی طرف وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں افأمن الذین کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو مکر سیئاتی چالیں چلتے ہیں بری ان یخسف اللہ بہم الارض کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون یا آ جائے ان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو او یا خذہم فی تقلبہم
یا پکڑے ان کو ان کے چلتے پھرنے میں،
یا پکڑے ان کو ان کے چلتے پھرنے میں،
فما ہم بھی موجزین، بس نہیں وہ عاجز کرنے والے،
بس نہیں وہ عاجز کرنے والے،
او یا خزہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو ڈر پیدا ہونے پر،
یا پکڑ لے ان کو ڈر پیدا ہونے پر،
فَإِنَّ رَبَّكُمْ،
بس
بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم، بہت شفقت والا مہربان ہے، اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی ما خلق اللہ، طرف اس کے جو پیدا کی اللہ نے، من شیئن، کئی چیزیں، یتفیعو، چھکتے ہیں، ظلالہ، ان کے سائے، عن الیمینی، دائیں طرف سے، والشمائلی، اور بائیں طرف، سجدن للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں، وللہ یسجد ما فی السماوات، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو زمین میں، من دابت والملائکہ، جانداروں میں سے اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ غرور نہیں کرتے، یخافون ربهم من فوقهم، وہ ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے اپنے اوپر، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وقال اللہ لا تتخذوا، اور فرمایا اللہ نے مت بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، انما هو الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ وہ معبود ہے یکتا، فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، بس مجھی سے ڈرتے رہو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ،
اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے اطاعت و عبادت لازم ہے، افغیر اللہ تتقون، کیا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو، وما بکم من نعمت، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، فإليه تجأرون، تو اسی کے آگے چلاتے ہو، یعنی فریاد کرتے ہو، ثم اذا کشف الضر عنكم، پھر جب دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے، اذا فریق منکم بربهم یشرکون، اچانک کچھ لوگ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو عطا فرمائی، فَتَمَتَّعُوا، بس تم فائدے اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے، نصیبم مما رزقناہم، حصہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، تاللہ اللہ کی قسم، لتسألن تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون اس کے بارے میں جو تھے تم جھوٹ باندھتے، ویجعلون للہ البنات سبحانہ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں حالانکہ وہ پاک ہے اس سے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے جو ان کے دل چاہتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اور جب خوشخبری ملتی ہے ان میں سے کسی کو لڑکی کی، ذل وجهه مسودا وهو كظيم، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم سے، من سوء ما بشر به، اس کی برائی سے جس کی خوشخبری دی گئی اس کو، ایم سکہو کیا زندہ رکھے اس کو، الہ ہونن رسوائی کے ساتھ، ام یدسہو فی التراب، یا دبا دے اس کو زمین میں، الا ساء ما یحکمون، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء بری صفت ہے، وللہ المثل الاعلی اور اللہ کی صفت سب سے اعلی ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے، ولو یؤاخذ اللہ الناس اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کے سبب، ما ترک علیہا من دابت نہ چھوڑے زمین پر کوئی جاندار، ولیکن یؤخرہم اور لیکن مہلت دیتا ہے ان کو، الی اجل مسمی ایک مقرر مدت تک، فاذا جاء اجلہم بس جب آ جاتا ہے وقت ان کا لا یستاخرون نہیں پیچھے رہ سکتے وہ ساعتن ایک گھڑی ولا یستقدمون اور آگے بڑھ سکتے ہیں ویجعلون للہ اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے ما یکرہون ایسی چیزیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں وتصف السنتهم الکذیبہ اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ ان لہم الحسنی یہ کہ ان کے لیے بھلائی ہوگی لا جرم ان لہم النار نہیں کچھ شک کہ ان کے لیے آگ ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور بے شک وہ آگے بھیجے جائیں گے تَاللَّهِ اللہ کی قسم لَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجے پیغمبر إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تم سے پہلی امتوں کی طرف فزینا بس آراستہ کیے لہم الشیطان اعمالہم ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے فہو ولیہم الیوم بس وہی ہے دوست ان کا آج کے دن وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر یہ کتاب إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مگر اس لیے کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیز کے اختلاف کیا انہوں نے جس میں وَهُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت اور رحمت لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مومنوں کے لیے بس جی تلاوت سنیں گے
والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين الشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
تفسير لكن آية نمبر 41 سے والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے تو ہم ضرور ان کو دنیا میں بھی بہتر ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش کہ یہ لوگ جان لیتے
بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اسی سے ملتی جلتی آیت ہم نے پیچھے بھی دیکھی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اگر آج تمہاری زندگی میں میرے لیے کوئی مشکل آ گئی، اگر تم کچھ چھوڑ کر میری طرف آنا چاہتے ہو اور کچھ چھوڑ کر کہیں بھی جائے انسان تو مشکلات تو بہرحال آتی ہیں، تو اللہ کی ذات اس پہ اجر دینے کے لیے تیار ہے. لفظ ہجرت جو ہے یہ ہا جیم را سے ہے، ہجرا ہجرت، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ترک وطن. اب کوئی بھی کسی قسم کا ترک وطن ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی وطن کو چھوڑنا، جگہ کو چھوڑنا اللہ کے لیے ہوگا تو اس کا اجر اللہ نے اپنے لیے رکھا، اپنے ہاتھ میں رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو اس سے پہلے انسان نے کیے. کتنی بڑی خوشخبری ہے انسان کے لیے کہ جس طرح حج انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، سچی توبہ گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، اسی طرح گناہوں کو چھوڑنا بھی تو بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں کسی کا حق رکھتے نہیں ہیں. ہمیں اللہ کے راستے میں جتنی بھی مشکل آتی ہے، وہ چھوٹی ہو کہ بڑی، اللہ کی ذات اس کے اوپر ہمیں اجر دیتی ہے. اور ہمارے ہاں ہجرت کے لیے ایک خاص کانسیپٹ ہے، کچھ لوگ ہجرت مدینہ ہی کو ہجرت کہتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری ہجرتیں آتی ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ کو مختلف اقسام اس کی لکھاؤں گی. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ ہجرت حبشہ کے بارے میں، کیونکہ سورت کے آغاز میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ مکی سورت میں ہجرت کا تذکرہ کیوں، ابھی تو ہجرت مدینہ ہوئی نہیں، تو ادھر پھر ہجرت حبشہ مراد ہے کہ جب حالات اتنے تنگ کر دیے گئے کہ جب وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ لوگ جو تھے وہ ہجرت کر گئے، اور ان کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی بھی تھی جو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، اور اسی طرح تقریباً 100 سے کچھ اوپر لوگ تھے. حضرت رقیہ نے ہجرت کی تھی. تو کوئی بھی ہجرت کا موقع ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہجرت بڑی مشکل ہوتی ہے. انسان کی طبیعت میں انس ہے، نام انسان میں حمزہ نون سین بھی ہے اس کے روٹ میں، اس کو انس ہو جاتا ہے. ایون بری چیز سے بھی انس ہو جاتا ہے، خراب جگہ سے بھی انس ہو جاتا ہے. انسان جس ماحول کی پیداوار ہوتا ہے بالآخر اس کو وہی اچھا لگتا ہے. کہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن اپنے گاؤں کی مٹی کو یاد کرتے ہیں، کبھی وہاں کی ایک آگ جلانے کو یاد کرتے ہیں. کوئی سوچے کہ یہ کوئی یاد کرنے والی چیز ہے، لیکن انسان جو ہے وہ محبت رکھتا ہے نا چیزوں سے. اب محبت جب ہوتی ہے تو انسان اس کو کئی مختلف وجوہات کی وجہ سے چھوڑتا ہے. مثلا کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی قسم آپ دیکھیے کہ جو انسان جگہ چھوڑتا ہے وہ کون سی ہے؟ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا. کہیں کفر تھا، اب آپ کو وہاں اسلام کا اظہار مشکل لگ رہا تھا، یا آپ کو لگتا تھا کہ آپ وہاں رہ کر اپنے اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے، تو آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور کسی ایسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں اسلام بھی ہو اور اسلام کے مطابق عمل بھی کر سکے. اس کی بہترین مثال مکہ سے مدینہ کا ہجر سفر تھا. مکہ اس وقت دارالکفر تھا، لیکن مدینہ پہلی دارالسلام سلطنت بنی، اور یہ اس وقت میں فرض تھی. آج بھی قیامت تک یہ چیز مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ اگر کسی جگہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور ان کو اپنے دین کا اظہار بھی مشکل ہو، لوگ ان کو نماز نہ پڑھنے دیں، اپنا اظہار نہ کرنے دیں دین کا، مسجدوں میں نماز نہ پڑھنے دے، تو صرف اپنے مال اور جائیدادوں اور گھروں کی محبت میں وہاں بیٹھے رہنا یہ ایک بہت بڑی خیانت ہوتا ہے. سورت نساء میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کیسے لوگوں کو جب موت آتی ہے تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ کیوں تم یہاں رہے، کیا وہ کہتے ہیں ہم بڑے مستضعف تھے، یہ بڑے کمزور تھے، ہم پہ بڑا پریشر تھا معاشرے کا. تو وہ فرشتے کہیں گے کہ کیا عالم تک ان ارض اللہ واسیت فتحاجر فیہا، کہ اللہ کی زمین بڑی نہ تھی کہ تم وہاں چلے جاتے. مثلا جیسے پاکستان بنا تھا تو بہت سارے لوگوں کے پاس چوائس موجود تھی کہ وہ انڈیا سے نکل کر پاکستان میں آ جاتے. اگر وہ نہیں آئے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اب مجھے نہیں پتا وہاں کیا حالات ہیں، لیکن مثال دینے کے لیے آج تو الحمدللہ دنیا اس حد تک مہذب ہو گئی ہے کہ اندر کھاتے دل میں بغض تو دو مسلمان گروہوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے بہت سا ہوتا ہے، لیکن پروٹوکول کی حد تک تو آج ریلیجس آزادی کا نعرہ کیا جاتا ہے. اور جو چیزیں اور جو خبریں ادھر ادھر سے ملتی ہیں، میرا خیال ہے کہ انڈیا میں اس وقت پاکستان سے زیادہ دین کا کام ہو رہا ہے. تو صرف ایک مثال دینے کی بات بتا رہی ہوں کہ اگر بالفرض محال کسی جگہ رہ کر مسلمانوں کو واقعی اپنے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو تو پھر وہ جگہ چھوڑ جانا فرض ہے. دوسری ہجرت ہوتی ہے دار البدت سے نکل جانا، جہاں بدعت بہت ساری ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے کسی ایسے مقام میں قیام کرنا حلال ہی نہیں ہے جس میں صحابہ کرام پہ گالی دی جا رہی ہو، سلف اسلاف کو برا کہا جا رہا ہو، اور حتیٰ کہ اگر وہاں رہ کر کوئی انسان اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہو، جیسے پیچھے بھی دو تین جگہ یہ آیت آئی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ مِنْهُمْ، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں سراسر، وہاں گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں، نکاح پہ اللہ کے نبی کا نام لے کر بعد میں سارے کام غلط ہو رہے ہیں، تو کفارت انہم. اب یہ ہجرت جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کہ ایک جگہ سے ہٹنا پڑے، یعنی اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ تیسری ہجرت جو ہوتی ہے وہ سفر جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانے کے لیے کرنا، کیونکہ حلال رزق ہر مسلمان کا فرض ہے، کھانا لینا اس کے اوپر لازم ہے. چوتھی قسم ہوتی ہے ہجرت کی جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا، یہ جائز ہے. بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ رہ کے ٹارچر ہوگا مینٹل یا فزیکل، تو پھر آپ اس جگہ سے نکل جائیے، اور اس سے فائدہ ہوگا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی ایزا سے اور آگ میں ڈالے جانے کے بعد پھر عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کی تھی، اور فرمایا تھا کہ انی مہاجر الی ربی، یہ بھی ان کا جملہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل ہو گیا تھا تو مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی، فخرج منہا خائفا یترقب، ہم پڑھیں گے آگے لفظ سے کہ پس وہ نکل گیا وہاں سے خطرے کی حالت میں نشان دیکھتا ہوا. پھر اسی طرح ایک پانچویں ہجرت ہوتی ہے آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرے سے بچنے کے لیے. مثلا کہیں کوئی جراثیم پھیل گیا، کوئی وائرس پھیل گیا، کوئی بیماری کی تکلیف کی بات خبر ہو گئی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ مدینہ میں آئے باہر سے اور مسلمان ہو گئے. اب دیہاتوں کے رہنے والے لوگ تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، کھلی آب و ہوا تھی، شہر ان کو موافق نہ آیا، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ، کھلی جگہ جاؤ، اونٹ ساتھ دیے کہ ان کا دودھ پیو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ابو عبیدہ کو بھیجا کہ دار الخلافہ اردن سے منتقل ہو کر کسی اونچی جگہ پہ چلے جہاں پہ آب و ہوا درست ہے. یہ ہمارے یہاں ایسے ہی جیسے کہتے ہیں کہ اس مریض کو مری لے جائیں یا اس کو اوپن ایئر میں لے جائیں، تو ایسی کیفیت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی تعاون یا وبائی مرض پھیلا ہو تو وہاں سے نہیں نکل سکتے، نہ وہاں کے لوگ آ سکتے ہیں. یعنی انفرادی طور پہ کسی کا دل چاہتا ہے وہ ایک جگہ سے اٹھ کے اپنی ذاتی وجہ سے آ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جہاں پہ کوئی آ گیا، مثال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا کیا پھیلے رہتے ہیں مرض نا، کوئی وائرس پھیلا ہوا ہے، انفلوئنزا کا ہے یا تعاون کا مرض. ایک موقع پہ ہوا تھا، حضرت عمر کا دور تھا، شام کی طرف سفر کر رہے تھے، بالکل قریب پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہاں نہیں جا سکتے ہم لوگ کیونکہ وہاں تو تعاون پھیلا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر کیا ہوا، چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا. حضرت عمر نے کہا میں نے تو نہیں سنی یہ بات. اس سے بھی آپ دیکھیے کہ دین کا مزاج کتنا خوبصورت ہے ہمارے. حضرت عمر نے غصہ نہیں کیا بلکہ کہا اچھا فوجوں کو یہاں رک جاؤ، اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں کسی اور سے تصدیق کر کے آؤ کہ عبد الرحمن بن عوف جو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کہ ان کا مغالطہ تو نہیں، بھول تو نہیں رہے. پھر باقی وہاں گئے تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہاں ہم نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی خطے میں تعاون کی وبا پھیل جائے تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور جہاں تم پہلے موجود نہیں ہو خبر سن لو کہ وہاں پھیلا ہوا تعاون تو پھر وہاں جاؤ نہیں. اسے یہ حدیث ترمذی کی ہے. جب یہ جملہ سنا حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم، واپس جائیں گے. بلکہ بعض روایتوں میں تھے کہ پھر وہاں انہوں نے اس کو کہا کہ عمر دوسرے لوگ جو تھے وہ زیادہ علم لے گئے اور تجھے تیرے کاروبار نے اور تیری مصروفیات نے علم سے محروم کر دیا. کوئی مائنڈ نہیں کیا، خلیفہ تھے، کوئی کسی کو یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں وہ ہوں، تو لہٰذا اس کے اوپر حکم نہیں ہے جانے کا. پھر اسی طرح ایک ہجرت ہوتی ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے. مثلا کوئی شخص کسی جگہ پہ ہے، وہاں چوروں کا ڈر ہے، ڈاکوں کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کہ وہاں بیٹھا رہے؟ نہیں، منتقل ہو جائے. شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے کہ مسلمان کا مال بھی ایک محترم ہے، لہٰذا مال کو جان کو بچانا ہے. بس آپ کہتے ہیں کسی علاقے میں ہم رہتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ایسی نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نو مختلف قسمیں ہوتی ہیں سفر کرنے کی. یہ تو ایک جنرل ہجرت تھا نا، لیکن عموماً ترک وطن کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ لوگ سفر کرتے ہیں، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں آگے بات آ رہی ہے کہ سفر کی 9 مختلف وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عبرت کے لیے ہو، یعنی آپ سفر کریں، سیر کریں، گھومیں، ساری دنیا پھریں. فسیرو فی الارضی، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فلم یسیرو فی الارضی فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، کیا تم سیر نہیں کرتے؟ پہلے دیکھو جو لوگوں کے ساتھ ہوا. تو عبرت کے لیے سفر کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے. قرآن پاک میں اس پہ بہت بات کہی گئی. آج کے دور میں آپ کہیں نکلیں، کوئی مونجو داڑوں میں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ عذاب آئے تھے وہاں تو نہیں جانا چاہیے، سچی جو بات ہے، فوراً گزر جائیں اگر مجبوراً راستے میں آ جائیں. لیکن اگر آج کے دور میں آپ جیسے ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں ایک سیر ذہنی ہوتی ہے اور ایک سیر جو ہوتی ہے وہ جسمانی ہوتی ہے. جسمانی سیر کے لیے آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، گاڑی نکالنی پڑے گی، پھر جائیں گے نا. ذہنی سیر جائیں یہاں بیٹھے اسکرین پہ دیکھ لیں. تو بہرحال جب بھی کہیں سے گزریں یا گزرنا پڑے تو وہاں عبرت کے لیے دیکھنا چاہیے. دوسرا سفر ہوتا ہے سفر حج. حج کے لیے نکلنا لازم ہے لیکن چند شرائط ہیں جو ہم کتاب الحج اور عمرے میں پڑھی رہے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا سفر ہوتا ہے سفر جہاد. سفر جہاد جو ہے یہ فرض بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے، اور اس کے مختلف حالات وقت کی نوعیت سے ہوتے ہیں. کبھی ایک بندہ ہی چلا جائے تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، اور کبھی ہر ایک کو بھی جانا پڑتا ہے، جیسے کہ تبوک کے سفر میں جانا پڑا. پھر ایک چوتھا سفر ہوتا ہے معاش کے لیے. کوئی شخص ہے اس کو معاشی سامان حاصل کرنا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، کبھی ایک جگہ جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کے اپنے وطن میں وہ چیز نہیں مل رہی، آپ دوسرے ملک سے وہ لانا چاہتے ہیں، آپ جائیے. اسلام کو اتنا ریجٹ نہیں ہے کہ ان باتوں کو برا بنائے کہ جی آج ایک جہاز میں بیٹھے ہیں تو کل دوسرے میں بیٹھے ہیں، بلکہ یہ دوڑ دھوپ بھی انشاءاللہ اس کے لیے اجر کا سبب ہوگی. پھر اسی طرح سفر تجارت بھی ہے، کچھ چیزیں ضرورت سے زائد خریدتا ہے انسان تاکہ پھر اس کے بعد جا کے بیچ سکے. اللہ نے تو اس کو فضل کا ہے. لیس علیکم جناحن ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو یہاں ابتغاء فضل سے مراد جو ہے وہ رزق ہے. چھٹا سفر ہوتا ہے طلب علم کے لیے. یہ بہت مستحسن ہے دین کو حاصل کرنے کے لیے. اگر اپنی جگہ سے علم نہیں مل رہا تو دوسری جگہ سے لینا، یہ بھی حالات کے مطابق بہت پسندیدہ عمل ہے. اور اس پہ ہم ساری احادیث درس و تدریس کے آداب میں سن چکے ہیں کہ کیسے ایسے شخص کے لیے کائنات کی مختلف مخلوقات جو ہیں وہ دعا کرتی ہیں. ایک سفر ہوتا ہے کسی مقام کو مقدس سمجھ کر اور متبرک سمجھ کر سفر کرنا. یہ تین جگہوں کے علاوہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، مسجد نبوی، اس میں مکہ ہے، اس میں مدینہ ہے، اور تیسرا مسجد اقصا، بیت المقدس. ان تین جگہوں کا سفر عبادت کی نیت سے کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، بعض دفعہ مصر جاتے ہیں، ایجپٹ جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، ٹرکی جاتے ہیں، اب وہاں بہت ساری مسجدیں ہیں، کیا کریں؟ اس پہ پھر دو رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں جا رہا کیونکہ یہ مسجد ہے تو ہوگی. جیسے آج کل بہت رواج ہے خوبصورت مسجدیں بنانے کا. ہم کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، سنا ہوتا ہے کہ ادھر ایک بڑی اچھی مسجد ہے، اب کیا کریں؟ میں اپنا آپ کو عمل بتا دیتی ہوں، آپ کو پھر جو بھی مناسب لگے وہ کر سکتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں بالکل نہیں جانا کیونکہ یہ تو پھر بات ہو جائے گی اس طرح کی کہ تین جگہوں کے علاوہ ہم گئے. میں کہتی ہوں کہ اس کو اب ثواب سمجھ کے نہ جائیں. جیسے آپ اس ملک کا کوئی ٹاور دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں کوشن دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بھی دیکھ لیں. بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے خوشی تو ہوتی ہے لیکن ثواب کی نیت سے نہیں جانا چاہیے. اسی طرح کہیں درگاہ ہے، کوئی قبر ہے، کچھ ہے، مت دیکھے، اس کو نہ دیکھنے جائیں کیونکہ بعض لوگ ثواب سمجھ کے یہ کرتے ہیں. بعض لوگ ادھر ایک چھوٹی سی بات اشارتن کہہ دوں کہ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو زیارتوں کے نام پہ بہت ساری جگہ دیکھنے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. دیکھیے کہ زیارت جگہوں کی کرنے سے نہیں ہوتی، آپ ان کے عمل دیکھیں. باقی اگر آپ کے وقت ہے، آپ وہاں گئے، آپ کے ہوسٹ ہیں، لے جاتے ہیں، نو پرابلم. لیکن اس کا اہتمام کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ ثواب ہے، زیارتوں کو دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، الا یہ کہ آپ اس سے کوئی عبرت حاصل کر لیں. پھر ایک سفر آٹھویں قسم کا ہوتا ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا. اس کو ربات کہتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں ورابطو. تو ربات کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہت فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جن آنکھوں نے ایک رات کے لیے اللہ کے راستے میں پہرا دے دیا، اللہ ان آنکھوں پہ جہنم کو حرام کر دے گا. پھر نویں قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ عزیز و اقارب، دوستوں کو ملنے کے لیے سفر کرنا. یہ بھی اجر اور ثواب کا سبب بنتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. بعض دفعہ صرف دین کی محبت میں کسی سے آپ ملنے جاتے ہیں تو حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، بہت طویل روایت ہے، کہ فرشتہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے جس نے، ایک شخص گیا اور اس نے پوچھا کہ تم کیوں گئے تھے، اس نے بتا دیا کہ میں تو اپنے بھائی سے محبت کے لیے گیا ہوں؟ کہا صرف اس سے محبت اللہ کے لیے کہاں؟ کہا پھر سن لو کہ جس کے لیے تم گئے ہو وہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اب یہ تو ایک تھوڑی سی جنرل چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, لیکن آج کے دور میں ہم اس آیت پہ کیسے عمل کریں؟ ان ساری سامنے رکھنے کی میری نیت بھی یہی تھی کہ ہم کھل کے اس موضوع کو دیکھیں. آپ دیکھیے کہ آج جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, اور ایک شعوری قرآن ہوتا ہے جو قرآن سمجھنے کے بعد پڑھا جاتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ہم ساری زندگی سے پڑھتے آ رہے تھے, ہمیں بالکل دو مختلف کردار دکھتے ہیں. اب جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنی ہے, ہم جب کلاس سے نکل کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں ماحول بالکل فرق دکھتا ہے. اس صورت میں کیا کریں؟ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. تو کیا ایسے لوگ جو آج شعور کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ رہے ہیں ان کو بھی اجرت کا اجر ملے گا؟ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں جھکتا. اللہ کے نبی کے ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ بہترین ہجرت کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے. پسندیدہ عادتوں کو آپ چھوڑتے ہیں, آپ اپنے پسندیدہ موسم کو چھوڑتے ہیں, آپ کو اپنا وطن اچھا لگتا ہے, آپ اس کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلتے ہیں, یقیناً یہ ہجرت ہے. اللہ کے لیے ایک قدم نکالنا, ایک بات کرنا, یہ سب چیزیں ہجرت ہے. پھر اچھی باتیں سن سن کے اپنی بری عادات چھوڑنا, یہ ہجرت ہے. بچپن سے ایک عادت تھی, اب وہ معیوب لگتی ہے. بعض چیزیں گناہ بھی نہیں ہوتی, ہر عادت گناہ کی ذریعہ نہیں ہوتی, لیکن معیوب ہوتی ہے, عیب ہے بندے کا, مجہول لگتا ہے بندہ, جاہل لگتا ہے. شریعت نے اس کے لیے بہت کلیئر کٹ پکچر دے دی. اللہ کے نبی کیسے تھے؟ آپ اس اپنی عادت پہ کوشش کریں. آپ کے میں نے اللہ کے لیے چھوڑنی ہے. مثال ہے, آپ دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو اس وقت پڑھا رہی ہوں نا, آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں گاہے بگاہے بیچ میں. اب اگر بالفرض مجھے عادت ہے, صرف مثال دیتی ہوں جو مجھے اچھی بھی نہیں لگ رہی دینے میں, بالفرض مجھے بہت آنکھیں کھول کے دیکھنے کی عادت ہو, عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں نا, وہ دیکھ رہے تو ان کو خود نہیں پتا چلتا کہ ہم کیسے دیکھ رہے ہیں. اب اگر میں پوری آنکھیں کھولوں تو آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب مجھے دیکھیں گے نا, تو اب مجھے پڑھاتا دیکھ کر آپ میری اس بات سے ڈسٹریکٹ ہوں گے. اب آگے مجھے کبھی کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا آج تک, کیونکہ نہ میں کبھی اسٹیج پہ بیٹھی عام طور پہ باتیں کریں, اور نہ جانے ہم کن لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے کھاتے پیتے ہیں جو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہمیں بتاتے. شاید بعد میں جا کے کرتے ہوں گے, ویسے چلتا ایسے بولتا ایسے بیٹھتا منہ پہ نہیں کہتے. اب میں اپنی عادت بدلنا چاہتی ہوں, اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, اللہ میرے ظاہری شخصیت میں جو بری آتے ہیں, ویسے میں بہت پلکیں جھپکوں, بہت سر ہلاؤں, بات کروں, ہلوں جلوں, بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اب یہ آتے ہیں میرے دینی کردار کو داغدار کر رہی ہیں. کیونکہ ہر جگہ میرے سے بات کرنے والے سیدھے سادھے لوگ نہیں ہوں گے, وہاں بڑے بڑے لکھے لوگ ہوں گے, بڑے تنقیدی لوگ ہوں گے. اور جب بندہ اللہ کی بات کرنا شروع کرتا ہے وہ تو پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے, ہر بندہ حق سمجھتا ہے اس کی ہر بات پہ سوچنا, غور کرنا, گھروں میں ڈسکس کرنا, اور کبھی کبھی موقع ملے تو پروپیگنڈے بھی کر دینا. تو لہٰذا ایسی تمام کوششیں جو آپ اپنی پرسنالٹی کو خوبصورت کرنے کے لیے کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ اپنے بولنے کے انداز میں ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے لوگوں کو ایک ٹھنڈک کا پیغام دینا. آپ تیز بہت بولتے تھے, آپ اب کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, میں نے آہستہ بات کرنی ہے. آپ بڑی آہستہ بولتے تھے, چو 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 من 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 من, آپ کہتے ہیں نہیں اللہ میں کل بات کروں گی, کون میری سنے گا, میری تو میں خود نہیں سن پا رہی. آپ کھڑک کے بات کرتے ہیں, ذرا اپنے اسٹائل کو اچھا کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ ساری ہجرتیں, ایک ایک چیز اللہ کے راستے میں آپ کو ہجرت کا اجر دے گی. اب آپ تو بدل گئے, آپ نے اپنی زندگی بدلی, پھر اس میں آپ اپنی نمازوں پہ غور کریں گے, اپنے کردار پہ کریں گے, پھر آپ بدلتے گئے. مسئلہ کیا ہوا؟ جب آپ گھر گئے تو گھر والے تو بدلے ہی نہیں ہوئے, اب کیا کریں؟ گھر والے چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ گھر چھوڑ دیں. یاد رکھیں آج کے دور کے خاص طور پہ ہم سب مسلمان جو قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم کسی کافر گھر میں نہیں رہتے, ہمارے گھر والے بھی مسلمان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شعوری نہیں ہے. اب ہم نے کیسی ہجرت کرنی ہے؟ نہ گھر چھوڑنے, نکل جائیں باہر, سارے شوہروں سے طلاقیں لے لیں اور بچوں کو چھوڑ دیں, جائیں گے کہاں؟ لے بھی لیں بالفرض تو جائیں گے کہاں؟ کون دے گا سہارا؟ کوئی آگے مل جائے گا تو وہ ایسا ہے. آج کے دور کی بہترین ہجرت کیا ہے؟ کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے ماحول کو بدلو. تَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, آپ کو دنیا میں اپنے گھر میں ہی دے دے گا. آج کی عورت کی ہجرت کیا ہے؟ کہ اپنے گھر کے ماحول کو بدلے. آپ مکہ تو نہیں بدل سکتے تھے اس لیے آپ مدینہ چلے گئے, مکہ بھی بدل گیا اس کے بعد, لیکن آج ہم اپنے ماحول سے گھر والوں کو ٹائم دیں, ٹارگیٹ رکھیں. ہر ایک نے کچھ رکھا ہوا, گھر والے کب بدلیں گے سوچیں, ان کی عادتوں پہ کام کریں, بچوں پہ کام کریں, شوہر پہ کام کریں, گھر کے بزرگوں پہ کام کریں, ہر ایک کو مخلت دیں. اس کو ایک سال میں ٹھیک ہو جائے گا، اس کی عادت دو میں ٹھیک ہوگی، اور ہم سوچتے ہیں کہ کورس ہمارا پورا اور داڑھی میاں کی لمبی ہو جائے گی اور گھر والے سارے دیندار ہوں. آپ کا اپنا عمل، جتنی آپ اس کا بیسٹ طریقہ کہ آپ ان کے لیے اتنی کیئرنگ ہو جائیں، آپ کو پتا ہے وہ برا کام کرے، برا کام کرتے رہے، اس وقت نہ ان کے لاڈ دیکھیں، عام حالات میں ان کے لیے آپ ٹھنڈک کا پیغام بنے. آپ میٹھی زبان والے ہوں، زبان شیری ملک گیری، آپ دیکھیں گے کہ چار پانچ سال نہیں لگیں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر خود ہی مدینہ بن جائیں گے بسم اللہ. لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ دو چیزیں گرا سے باندھنے کی ہیں. ہر ہجرت کے بعد صبر اور توکل لازمی ہے. آج آپ میں سے کچھ لوگوں کی جگہ بدلی گئی، آپ نے بھی ہجرت کی ہے، اس وقت آپ کے لیے کیا ضرورت ہے؟ صبر اور توکل. صبر کس پہ؟ کہ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، وہاں لائٹ اور طرح آتی ہوگی، یہاں اور طرح آ رہی ہے، وہاں آپ تھوڑے کیئر لیس بیٹھ سکتے ہیں، یہاں آپ کو کیئر فل بیٹھنا پڑ رہا ہے، صبر کیجئے. دیکھیے اس اجر جتنا ہے نا وہ ابتدائی صبر پہ، شروع میں صبر آتا ہے، پھر وہ اصل صبر ہے، اور پھر توکل رکھے کہ یہ اس سے اچھی ہوگی. جب اللہ نے کہا لن ببی انا ہوں، بلکہ آپ تو اس شعور سے مختلف جگہ پہ بیٹھا کرے، میں تو جان کیسا کرتی ہوں اپنے گھر میں، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کبھی میں ایک جگہ پہ سیٹنگ کر لیتی ہوں بیٹھنے کی پڑھنے کی، پھر کبھی دوسری جگہ، کیوں کہ یہ جگہیں کل گواہی دیں گی. اگر میں سارا سال ایک ہی کرسی پہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے چلی گئی، وہ ایک جگہ میری پر گواہی دے گی، اور میں گھوم پھر کے عبادت کروں گی، مختلف جگہوں پہ سٹیمپس لگیں گی میری، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ایک چھوٹی سی اور بات کروں گی کہ بعض دفعہ غیر ملکوں میں رہنے والے لوگ اپنے ملکوں میں ہجرت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہ اس پہ ہم بات بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں سورۃ نساء میں، آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں، کہ آج فی الزمانہ تو دارالسلام کوئی ہے ہی نہیں. آج جتنے مسلمان ملک ہیں اصل میں وہ اسلام لونگ ملک ہے، دارالاسلام نہیں ہے، انکلائننگ ہے. اسلام لٹرلی دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر ہے وہ بھی پورا نہیں ہے تو وہ سعودی عرب میں ہے. اس کے علاوہ آپ کو پوری دنیا میں کئی اسلامک لاز اینڈ رولس نہیں دکھیں گے، لیکن بہرحال کمپیریٹیولی ایزی ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو پہلے مثال دے چکی ہوں کہ کوئی پانی کے اندر کسی کو پھینک دے، سمندر میں پھینک دیں، دوسرا ہے جس کو آپ کسی دریا میں پھینک دیں، تیسرا وہ ہے جس کو ایک سوئمنگ پول میں پھینک دیں، تینوں صورتوں میں اگر اس کو سوئمنگ نہیں آتی تو ڈوب جائے گا. ہاں سمندر میں ڈوبنے کے چانسز زیادہ ہیں، دریا میں اس سے کام ہے، سمندر میں بچانے والے تھوڑے ہوں گے، دریا میں زیادہ ہوں گے، سوئمنگ پول میں زیادہ بچا لیں گے. بالکل اسی طرح سے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری نسلوں کو تیرنا آتا ہے کہ نہیں، اسلام کے پر ہیں لگے ہوئے کہ نہیں. آپ ان کو سمندر میں رکھ رہے ہیں وہ برائی ہے، دارالکفر ہے، بے حیائی ہے، بے دینی ہے، آپ ان کے اندر ایسا ایمان پیدا کریں وہ اسی دور میں جگہ بنائے. دیکھیے خود بدل جانا کیا بڑی بات ہے، آپ نکل گئے آپ اس جگہ کو بدلے نا. بس آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بڑی بدبو تھی، میں اٹھ کے آ گئی، آپ نے کیا بہادری کی، وہاں والے بیٹھے ابھی بھی بدبو میں، آپ اٹھیے کچھ کام کیجئے، صفائی کیجئے، وہاں کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں، یہ زیادہ جہاد ہے. سارا گھر گندا ہو آپ منہ لپیٹ کے اپنا جا کے کسی جگہ کمرے میں چادر لے کے سو جائیں، یہ کیا بہادری ہے، کلین اپ کیجئے. وہ ہم کر نہیں پاتے، ہم اپنی نسلوں اپنی جنریشنز کو اس طرح کا اسٹرانگ کرتے نہیں. حضرت یوسف والی دیواریں نہیں کھڑی کرتے ان میں کہ گناہ کی دعوت کو قبول کرنے سے ان کو وہ روک سکے. ٹھیک ہے، بہرحال پھر اس کے بعد جب ہم اپنے ملکوں میں آتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ سوئمنگ پول تو یہاں بھی موجود ہے نا، ہو سکتا ہے بڑے ہیں چھوٹے، فرق تو پڑتا ہے. اس کو تو میں مانوں گی کہ جس طرح کا ہمارا سیٹ اپ ہے، لائف سٹائل ہے، اگر آپ واقعی غیر مسلم ملک میں بچوں کو ریز کر رہے ہیں، بالکل آپ ان کو توجہ نہیں دے رہے دین کی، تو پھر بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ملک میں لے جائیں. لوگ جاتے ہیں بڑے شوق سے، کئی لوگوں کو آپ نے کہانی سنی ہوگی، گئے تین ماہ میں واپس آ گئے، دو ماہ میں آگے، کیوں کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون نہیں تھا. ہر ہجرت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ صبر کا آتا ہے، پڑے گا پہلے صبر. آپ کہتے ہیں وہاں جائیں گے اچھا دیکھے، پھر ہم آگے نہیں جیو، بچوں کو اسکول اچھے نہیں ملے، کاروبار نہیں چلا، یہ نہیں ہوا، کھانے نہیں پسند آئے، ان کا پانی سے پیٹ خراب ہو گیا، تو کیا بڑی بات ہے، پھر تو آپ نے اپنے نفس کے لیے ہجرت کی تھی. جو اللہ کے لیے کرے گا نا وہ شروع میں اللہ پھر وہاں جا کے خوب پرکھے گا. ہجرت کی راہیں اللہ کے نبی کی پڑھیں، ایک چھوٹی سی بک بھی ادھر میں اور میرے سام تک دسا حضرت ابو بکر کو. تو جو مسلمان لوگ فیملیز اپنی خاندانوں کے ساتھ واپس جاتے ہیں، پھر ان کو کم سے کم اپنے آپ کو چار پانچ سال دینے چاہیے. والا ربیم یتوکلون، اللہ وہاں خیر کر دے گا. یوز ٹو جب ہو جاتے ہم کسی ایک ماحول کے تو بہرحال پھر وہ بعد میں مشکل ہوتی ہے، گئے کچھ اور سوچ کے تھے تو فائدہ نہیں ملتا تو اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں. لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ دیکھیں لام لنبوینہم لفظ پہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، اتنی تاکید ہے اس میں ضرور شیور شارٹ آئی ول ڈو اٹ، میں ضرور تمہیں جگہ دوں گا، تمہیں دنیا میں ملے گا. اور ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں کتنا امن ملا، کتنا چین ملا، کتنی خیر پھوٹی. دیکھیے ہجرت کے بعد خیر بڑی پھوٹتی ہے، یہ یاد رکھیے. چند لوگ ہجرت نہ کریں تو کتنے لوگ اس خیر سے محروم ہو جائیں. 100 کچھ لوگوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، اور آپ دیکھیے خیر کتنی پھوٹی. مکہ میں ہوتے کمپرومائزنگ ہو کے رہتے 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 آج ان کی نسلیں ختم، دین ختم. ہجرت سے ہمیشہ دین پھیلتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مہاجر کو اس کا سالانہ وظیفہ دیتے، مہاجروں کو پھر وظیفے مقرر کر دیے گئے تھے اینڈ پہ، تو کہا کرتے تھے خذ بارک اللہ فی، کہتے تھے یہ لے لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ اسے بابرکت کرے، اور یہ تو وہ ہے جس کا اللہ نے تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا، اور جو چیز آخرت کے لیے اس نے رکھی ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے. اور اس کے بعد یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر تھوڑی سی مشکل ہو گئی، نہ بچوں کو نئے نئے سیریل روز مل سکے، نہ اگر وہ وہاں چیزیں افورڈ کر سکے، تو کیا ہوا اگر 5 وقت کی اذان آ گئی کانوں میں، اگر برے ماحول سے بچ گئے. تو بہرحال یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان تھوڑی سی مشکل سہ کر پھر اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ موسم بدلتا ہے تو کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، 2-3 دن تک آپ کو جیٹ لاک ہی نہیں جاتا. تو جو ہجرت اللہ کی خاطر ہوگی اس کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا. باقی رہ گئے ریسٹ کے لیے گئے، کھانے پینے کے لیے گئے، تو کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہاں لو کانوں میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو ہجرت سے ہچکچا رہے تھے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ آپ دیکھیے کہ ہجرت میں سب سے پہلی جو قربانی ہوتی ہے نا، یہ جذبات کی قربانی ہوتی ہے، ایموشنز کی قربانی ہوتی ہے. ان جگہوں سے پیار ہو چکا ہوتا ہے تو اللہ کی ذات بتاتی ہے کہ ایسے وقت میں وہی کر پائے گا جس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا.
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں کو، ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف. لہذا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس دریافت کر لو، پوچھ لو اہل علم سے اگر تم خود نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ ہی لوگوں کے دلوں میں شک شبہ رہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، یہ صحیح نبی ہے بھی کہ نہیں. کہا اچھا تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ مدینہ کے یہود سے پوچھ لو. یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی کا آنا لکھا ہوا تھا، ساری علامتیں بالکل کھلے طور پہ لکھی ہوئی تھی. تو کہا کہ تم اس نبی کے بارے میں ابھی تک شک میں ہو. دیکھیے کہ یہ کیسا دل ہے کہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کر، اتنی خیر پا کر بھی اپنے آپ کو اس چیز سے محروم کر دے. اصل بات یہ کہ جب ہم کوئی چیز ماننا نہیں چاہتے نا، تو ہم اس کو پھر تسلیم بھی نہیں کرتے. مکہ والوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات مان لی تو سارے باپ دادا کے طور طریقے ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے. جب نکل جائیں گے تو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، بڑی ہجرتیں ہوں گی. ایک ہاں کے بعد ہجرت بڑی ہوتی ہے. دیکھیے لڑکی شادی کے لیے ہاں کہتی ہے نا، قبولیت قبول ہے، تو اس کے بعد کتنی ہجرتیں کرتی ہے. صرف گھر نہیں چھوڑتی، اس کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، آتے چھوٹتی ہیں، سب کچھ چھوٹتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کچھ چھوڑا. اسی طرح اگر ہم اللہ کے راستے میں کہتے ہیں کہ اللہ اب ہماری زندگی تیرے لیے، یہ ایک ہاں ہے نا، قبولیت ہے، ہم نے ایک کمٹ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد ہماری زندگی آپ کے لیے، تو بس پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر چلتے جائیں. پھر شک کس بات کا؟ پھر کیوں کہنا کہ اچھا یہ واقعی نبی ہیں، اچھا یہ ٹھیک ہے، اچھا ذرا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، اچھا یہ کر دیں، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے، ہم فرشتوں کو بھی لاتے، کچھ بھی کر سکتے تھے، ہم جنوں کو تمہارے اوپر لے آتے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تم انسان ہو، انسان کی طرف انسان ہی نبی آئے گا نا. اگر انسان نہ ہوتا نبی بالفرض تو پھر تم نے آ کے کہنا تھا جی یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو جن ہے، تو جب جنسی فرق ہو گئی تو پھر تم نے اس کے ساتھ کام کیسا کرنا ہے؟ تو لہٰذا تم ایسی باتوں پہ اڑی نہ کرو، جو کہ علم والوں سے پوچھو۔ اب اس میں ایک جنرل بات ہم نے سمجھ لی کہ اہل علم سے پوچھ لو کہ کیا پہلے انبیاء بھی بشر ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر اس کو آج عام حالات میں دیکھیں تو اس سے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ انسان کے پاس اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کو دوسرے سے پوچھ لینا چاہیے، شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ جہالت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، پوچھتے نہیں ہیں، کسی کو بڑا نہیں ماننا چاہتے، اصل میں اندر کبر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ظاہر ہم بڑے عاجز مزاج، بڑے مسکین و تباہ دکھتے ہیں لیکن اندر کبر کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح چیز اگر پتہ چل جائے تو انسان کے دل کے اندر اس کو ماننے کے اندر کبھی بھی پسو پیش نہیں ہوتی، لیکن غلط چیز کے اوپر ایک انسان اپنے آپ کو رکھے تو وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے کہ کچھ لوگوں نے اس پہ بھی بات کی کہ دیکھو اللہ نے تو خود کہا کہ فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تو لہٰذا اگر ہم چند لوگوں کو امام کے درجے پہ فائز کر دیتے ہیں، جس کو آج ہمارے یہاں آئمہ اربع کہا جاتا ہے، چار امام، تو بس ہم ان سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ سنی ہوئی بات کہ مثال ہے، ہر بندے کا یہ کام نہیں کہ وہ قرآن پڑھے، اور ہر بندہ خاص طور پہ بندی، عورتیں تو پڑھ ہی نہیں سکتی حدیث، تو لہٰذا چار امام لے لو، آپ کے ایک کو مان لے، ہم کسی اور کو مانتے ہیں، تو پھر وہ اور ساتھ یہ دلائل دیتے ہیں کہ دیکھو فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ کیا پھر تقلید کی جا سکتی ہے کسی کی، کہ بھائی ٹھیک ہے ایک نے پڑھ لیا، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کیوں اس پہ ریسرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ دونوں میں فرق ہے۔ نمبر ایک یہ دیکھیے کہ کیوں کوئی علم نہیں حاصل کر سکتا، نمبر ایک سب سے پہلی بات ہے، پہلے اللہ نے کہا ان کنتم لا تعلمون، لا تعلمون کی بات پہلے آ رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں تو علم کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات پوچھی، مثال ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، پھر اینڈ پہ آپ سے کہتی ہوں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، پھر میں جو جواب دیتی ہوں موسٹلی آپ لوگوں کا دل مطمئن ہو جاتا ہوگا کہ یہی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کہ یہ سوال بھی تو ان سے پوچھا گویا کہ انہوں نے اپنی استاد کی تباہ کی، تو میری تباہ نہیں، اپنے دلیل کی تباہ کی، ریفرنس کی تباہ کی، کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے۔ لیکن بعض دفعہ تقلید کے نام پر بعض لوگ اس قسم کے کام کرنے لگتے ہیں کہ سامنے صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ تحقیق میں اور تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی بات ہوتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے چاہے اسلام QA.com پہ جا کے اپنا سوال پوچھ لیں، کئی دفعہ میں نے یہ بات کہی آن لائن کلاسز میں بھی بتاتی ہوں۔ اب آپ کہیں کہ کیا آپ ہمیں اسلام QA والوں کے مقلد بنا رہے ہیں؟ نہیں، آپ ایک سوال کھول کے دیکھیں، جو حد سوال کوئی پوچھتا ہے اس کے جواب میں پانچ چھ قسم کے حوالے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت، حدیث میں، صحابی کا عمل، دس اینڈ دیٹ۔ تو ریسرچ کر کے کسی ایک مسئلے پہ آنا اور آنکھیں بند کر کے تقلید کے نام پہ گلے میں پٹا پہن لینا، یہ بالکل فرق ہے۔ وہ لوگ کر لیں جو بےچارے بالکل الف للہ کچھ نہیں جانتے، کسی جنگل میں رہتے، کسی دیہات میں، کسی کو پہنچے نہیں، وہ ٹرسٹ کر لیں کسی پہ، لیکن کسی ایک بات کو لے کر صرف اس لیے کہ وہی ٹھیک ہے اور اب ہم دوسری کو نہیں مانیں گے، یہ بتاتے خود پھر ایک قسم کا شرک اور اللہ کے نبی کے مقام سے بھی زیادہ ان لوگوں کو بڑھانے والا مقام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آتے تو اس کی دلیل ہے، بالبینات والزبر، روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجے گئے۔ بینات ان کی جمع ہے، یعنی روشن دلائل ہوتے تھے ان کے پاس، زبر کتب کے معنوں میں، یا زبر زبور کی جمع، چھوٹے بکلٹس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ سورہ قمر آیت 52 میں بھی یہ بات آتی ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ باریک کتابوں میں لکھا جا رہا ہے۔ غیر الہامی کتابوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا اور الہامی پر بھی۔ اور ذکر سے یہاں مراد وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر نبی کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، الہامی کتابیں ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے، رجالن، رجل انسان، آدمی۔ دو باتیں یاد رکھے کہ نبوت ایک تو انسانوں میں آئی اور مردوں میں آئی، کوئی عورت نبیہ نہیں بنی۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی اور اس پہ دلائل بھی دیے حضرت مریم علیہ السلام کو نبیہ کہنے پہ، تو ہم سورہ مائدہ کے اینڈ پہ بات کر چکے ہیں کہ وہ نبیہ نہیں بلکہ صدیقہ تھی، اور مقام صدیقیت نبوت سے بس ایک درجہ نیچے ہوتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی یہ اتارا. اصل دیکھو کہ اتارا کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے. اس پہ بات کم لوگ کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. قرآن کے اور ذکر کے نزول کی وجہ بتا دی کہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں. آج کتنے عالم ہیں جو اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ خود تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ریسرچ بھی ہے، ان کا ذہن بھی کھلا ہے، لیکن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کم ہو رہا ہے. کہتے سب کو بتا دیا تو پھر تو ساروں کو پتا چل جائے گا. آج کتنا معروف جملہ ہے کہ جی یہ قرآن ہر ایک کے پڑھنے کی چیز نہیں، ہر ایک نہ پڑھے، اس کے لیے کئی پروٹوکول ہے. پہلے وضو کرو، پھر قبلہ رخ بیٹھو، پھر اوپر بیٹھو. اس کو پڑھنا ہے تو اس سے پہلے کئی علوم حاصل کرو پھر پڑھنا. پردے کے پیچھے کی باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن اتنا خوبصورت ہے کہ ایک کم پڑھا لکھا شخص بھی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو وہ اللہ کی بات بالکل صحیح طرح سے سمجھ آتی ہے. کیا آپ کو قرآن اس لیے نہیں دیا کہ آپ چومیں، چاٹیں، اس کے تعویذ گھول گھول کے لوگوں کو دیں، اس کی آیتوں کے وظیفے بیچیں، اس کی کیلیگرافی بیچیں، بلکہ لوگوں کو کھول کے بتائیں، تاکہ بلعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کریں، فکر کریں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس یہ اللہ کی بات آئی ہے. قرآن پاک میں کچھ احکامات مجمل ہیں، چھوٹے ہیں، جملہ کنسائزڈ ہیں، بہت مختصر ہیں، کہا آپ ان کو مفصل بیان کریں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی شرح حدیث ہے، آپ احادیث کو کھول کے دیکھیں، اس میں آیات کی تفصیلات ہیں. ایک ورژن میں قرآن ہے نا، قیامت تک کے لیے، اور حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اسی حدیث میں قرآن کو بیان کیا گیا. پھر اللہ کے نبی نے زبان سے بول کر اس قرآن کو بیان کیا اپنی قولیہ حدیث کے ذریعے سے، پھر آپ نے عمل کے ذریعے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اپنے عمل کے ذریعے سے وضو کیا، نماز پڑھی. خود آپ کہتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. خذوا عنی مناسککم، لے لو لوگوں مجھ سے اپنے عبادت کے طریقے. تو لہٰذا نبی صرف اس لیے نہیں آتا کہ لوگ چومیں، چاٹیں، اس کے نام عقیدت کے گلدستے پیش کریں، بلکہ نبی لوگوں کے سامنے قرآن کو کھولنے کے لیے آتا ہے. سورہ محمد میں بھی آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام لا قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے، کفل پڑ گئے؟ آپ دیکھیے کہ گائے بھینس اور انسان میں فرق کس چیز کا ہے؟ عقل کا فرق ہے، لعلہم یتفکرون کا فرق ہے. جب بھی قرآن کو کھول کے پڑھیں گے اس سے فائدے ہمیشہ بہترین ملیں گے. آپ دیکھیے کہ تاریخ کو بھی اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو حقیقی نتائج پر پہنچتے ہیں. آج کے حالات میں اگر آپ دیکھیے کہ جو بھی تبصرے ہوتے ہیں اخباروں میں، میڈیا میں، بالکل سطحی، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، لیکن قرآن کو جب ہم کھول کے بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ واقعی ایسے لگتا ہے کہ چیز کی اصل تک پہنچ چکے ہیں. کئی دفعہ آپ کو نہیں محسوس ہوتا ہوگا پڑھتے ہوئے کہ اچھا یہ تھی اصل وجہ، اچھا یہ انڈس ویلی اس میں سے بت نکلا ہے، اچھا یہ اتنے سال مارے گئے، اوکے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب شرک ہوتا ہے تو میں قوموں کو تباہ کرتا ہوں. وجہ سمجھ آ گئی نا. آپ کو کلچر نے کبھی نہیں بتانا کہ کیوں لوگ دبائے گئے زمین میں، وہ ایک نیچرل تھی باتیں، کوئی زلزلہ آیا، طوفان آیا، لوگ دب گئے. نہیں، قرآن تو ہر چیز کی اصل پہ جا کے لے جاتا ہے. اسی لیے اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بہت زبردست انداز میں اپنے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں یہ کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے، اللہ نے اپنی مرضی دے دی، رسول دے دیا، تمہیں بتا دیا کہ زندگی کیسے کرو، صرف کتاب ہی نہیں دی، تمہیں استاد بھی دیا. ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دی کہ اس نبی کے ذریعے، اب اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو کہ اس نبی کی جان کے دشمن ہو. ہوا کیا تھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، مکہ کے بالکل آخری دور جو تھے، جب اب شروع ہو گئے تھے حالات کہ ان کو بند کرو، ان زبان کو بند کرو، نکال دو، نکال نہیں سکتے، چلو آخر میں کیا کرتے ہیں کہ ان کو مار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اف امین الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف اور نڈر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے؟ کس بات سے؟ اَن یخسف اللہ بہم الارض، کہ گاڑ دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں، یعنی زمین پھٹے اور اس کے اندر بھی گھڑ جائیں. ابھی ہم نے بات کی ہڑپا کی اور مونجو دوڑو کی، اور آج کے دور کے کئی روئنز آپ کو دکھتے ہوں گے، سارے قدیمہ. یہ کیا ہوا؟ اَن یخسف اللہ بہم الارض، کیا کہ اللہ زمین کو پھاڑ کر ان کو اندر ڈال دے، او یا دوسری بات، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آ جائے ان پر عذاب اس طرح کہ ان کو اس کی آمد کا کوئی شعور ہی نہ ہو، اچانک پکڑ لے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کسی بھی جگہ سے ان کو پکڑ لے۔ کیسا زبردست انداز ہے۔ اگلی بھی آیتیں ساتھ کر کے پھر پیچھے آتے ہیں، کہا او یا خزہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پکڑ لے جب وہ اپنے کاروبار میں دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہوں، پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی اچانک عذاب آئے، لوگ حرکت میں ہوں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ادھر ادھر ہیں، اپنے کام دھندے کر رہے تھے اور ایک دم عذاب آ جائے۔ او یا خزہم لا تخوفن، اور یا پھر اللہ پکڑ لے ان کو جبکہ وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں، خوف کے مارے ہوئے لوگوں، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، کیوں نہیں پکڑ رہا؟ کیونکہ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی مختلف قسموں کو جمع کر دیا۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب آئے تھے، کیا ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی امت پر بھی ان میں سے کوئی ایک عذاب آ جاتا؟ یہ سارے آ جاتے، نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخری نبی تھے اور ان کے بعد امت کو چلانا تھا، اس لیے عذاب اس 30 سال، اس پہ بات پیچھے ہو چکی ہے، یعنی ایسا عذاب جس سے جڑیں ختم ہو جائیں، نسلوں کی نسلیں ختم ہو جائیں، اس چیز کے اندر وہ چیز نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر طور پہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذابوں میں رکھا۔ تو یہاں اشارہ کیا گیا کہ تم اس نبی کے ذریعے سے رحمت لینے کی بجائے تم اللہ تعالیٰ کے پکڑ کو لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو لیتے ہو، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا کام کرنا، ان کا پڑھنا پڑھانا، ان کا جنگوں میں لے کے جانا تمہیں اچھا نہیں لگتا، تو پھر تم فکر کرو۔ سورۃ انفال میں بھی ہم پڑھ چکے نا، اس یم قربک الذین کفروا، جب مکر کر رہے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں ہم دیکھیں تو پہلی بات مکر صحیح آتا ہے، اس سے کون سے مکر مراد ہے؟ اسلام اور اسلام کی طرف بلانے والے لوگوں کے بارے میں لوگوں کی باتیں۔ آج بھی یہ بات معروف ہے پورے گلوب پہ، کچھ سپیکرز ہیں جن کی جان ہر وقت ہٹ لسٹ پہ، جن کے لیے ہمیشہ سفر کرنا مشکل ہے، جن کو کئی کئی گھنٹے کی سیکیورٹیز پہ روکا جاتا ہے، یہ سارے مکر اس سے ہی آتا ہے۔ جب کوئی تھریٹ فیل کرتا ہے نا آپ سے، تو وہ خود بخود ہی اپسٹ ہو جاتا ہے، اس بندے کے پاس کوئی بھی بری بات نہ ہو لیکن لوگ خود بخود اس کا فکر کرنے لگتے ہیں۔ نہ جانے کوئی ایسا کردار ہے بھی کہ نہیں کہ جس کا نام لے لے کے لوگ دنیا میں ہولتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ کیا بے خوف ہو گئے؟ امینہ، پیچھے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حساب سے ڈرایا تھا اور اب یہاں دنیا کی پکڑ سے ڈرا دیا، کیا یخسف اللہ بہم الارض، کہ زمین میں تمہیں دھسا دے، تمہیں اس طرح پکڑے کہ گر جائے۔ آج بھی ایسے کئی ای میلز آتے ہیں، پوری کے پوری زمین کے ٹکڑے جو اندر جا رہے ہیں۔ کسی نے ایک ای میل بھیجی تھی تو ایک ایسا ہول کسی ایک جگہ پہ ملا جو زمین کو سوالو کر رہا ہے، بلکہ اس کے ارد گرد کتنی چیزیں جو تھی وہ اس کے اندر جا چکی ہیں، اور پاس ایک بہت بڑا ٹریکٹر تھا، بالکل رات کو صحیح کھڑا تھا، پھر زمین کے اندر ایک ہول ہوا، پھر اس کے بعد وہ ہر چیز کو نا سک کر رہا ہے اپنے اندر، اور کہتے کہ اندر کوئی چیز ہے جس میں وہ گرتے جا رہے ہیں، پورے پورے گھر اندر جا چکے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب تو بڑے پیمانے پہ حذف ہوگا، تین جگہ زمین پھٹے گی حذف، ایک علاقے میں، ایک دوسرے میں، ایک تیسرے میں، اور پورے کے پورے گھر، پورے پورے خاندان اور بستیاں جب وہ زمین میں چلی جائیں گی۔ یہ اللہ کے لیے مشکل ہے کیا؟ انہی آیتوں پہ کلپ بھی بنا ہوا ہے جس میں ایک کوئی شادی کا منظر ہے، کسی کوئی عرب کنٹری ہی لگتا ہے، تو بہرحال اس میں سب ڈانس کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، اور اتنے میں پھر وہ زمین نیچے سے پھٹی، یا زمین پھٹی ہے یا وہ جگہ جو تھا ان کا تخت ہے وہ سمجھ نہیں آتا بنی ہوئی ہے، بہرحال تو وہ سب کے سب اسی کے اندر چلے گئے، جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے رقص کر رہے تھے وہیں وہ سب چیخو پکار کر رہے ہیں، اور اوپر مٹی کا ملبہ سب گر رہا ہے۔ کون مشکل ہے؟ ایک منٹ سے بھی کم وقت لگ سکتا ہے زمین کو پھٹے اور ہم سب اندر جا سکتے ہیں۔ انسان کبھی زمین پہ چلتے ہوئے غم نہیں کھاتا، فکر نہیں کرتا کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ کتنا ہم سمجھ، آپ دیکھیے گاڑی چل رہی ہوتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے صرف گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، ادھر کی جگہ ادھر، گاڑی میں بیٹھا ہوا ساتھ والا شخص ہے اسی کا ہاتھ سٹیئرنگ کو لگ جائے اور گاڑی گھوم جائے تو گاڑی پلٹ سکتی ہے۔ کہاں انسان اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور کیسے چین پڑتا ہے اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کر کے؟ کاؤ یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہاں سے عذاب آ جائے جس کا شعور ہی نہیں. آج تو یہ اسلام اور اسلام والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی تو اپنی نسلیں خراب ہو رہی ہیں، وہاں سے ان کو پکڑ ہو رہی ہے، ان کے خاندان بگڑ رہے ہیں، ان کے حالات بگڑ رہے ہیں، ان کی اکانومی ٹوٹ رہی ہے. ہر چند سالوں کے بعد کسی ایک ملک کا نام لسٹ پہ آ جاتا ہے کہ اب وہاں ڈکلائن شروع ہو گیا، وہاں جابس ختم ہو رہی، لوگ لے آف ہو گئے، وہاں اب کاروباری حالات مشکل ہے، وہ باہر کے لوگوں کو نکال رہے ہیں. آپ پورے گلوب پہ یہ دیکھ لیں، ایک ملک کی بات ہوتی ہے دوسرے کی، آپ جہاں بات کریں. الحمدللہ کلاسز کے سلسلے میں ہر جگہ تقریباً رابطہ ہوتا ہے، اور لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے تو حالات کی خبر ملتی ہے. وہ ملک جہاں ہمارے ملکوں والے جانے والے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوں گے، ان کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو ہمارے شاید نصیب ہی سمر جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ان ملکوں میں رہنے والے لوگ پریشان ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، جن کے مال و دولت کی عزت بڑی تھی، آج ان کی اکانومی بالکل ڈوبتی جا رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ وہاں سے عذاب لاتا ہے جہاں سے لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا. ایک تو عذاب دکھتا ہے نا، تب سیلاب آ رہا ہے دکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی وہ رپورٹ دکھاتے ہیں، ہری کین آ رہا ہے، اتنا گریڈ ہے، اتنا معاملہ ہے، لیکن اچانک زلزلے آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. او یا خزہم فی تقلبہم وفما ہم بمعجزین، یہ جو تقلب ہے اس کے مختلف معنی کیے گئے، یہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. تقلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرکت کرنا، قلب یقلب تقلیب اسی سے ہے، الٹ پلٹ دینا. ایک تو اس سے مراد ہے زمین پر چلنا پھرنا، ایکٹیویٹیز کے معنوں میں، یعنی یہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. جیسے سورۃ آل عمران آیت 196 میں آتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ کافروں کی بڑی بھاگ دوڑ یہ سب چیزیں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے. ایک یہ معنی ہے. دوسرا تقلب کا معنی یہاں لیا گیا اختلاف. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر ہے کہ ان کی بحثوں کے درمیان اللہ ان کو پکڑ لے. یہ جو اسلام کے خلاف بڑے بڑے فورمز اور سیمینارز قائم کرتے ہیں اور نجی محفلوں میں بھی اسلام کو سب سے لٹ ڈاؤن کر کے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے. اور یہ اللہ کو موجز نہیں بنیں گے. موجزین جو ہے نا، یہ اصل میں موجز کی جمع ہے، عین جیم زا اس کا روٹ ہوتا ہے، عجز عاجز. ایڈس پیچھے پڑ چکے نا، عجوزن بڑھیا کے معنوں میں حضرت ابراہیم کی بیوی کے لیے یہ لفظ آیا تھا، کسی کام سے عاجز ہونا، عاجزی بھی لفظ اسی سے ہے. اس کی ضد ہے قادر، اپوزٹ. قادر ہر چیز پہ قادر ہوتا ہے، اور عاجز یا عجز اس سے اپوزٹ ہے. یعنی جو قادر نہیں تو وہ پھر عاجز ضرور ہوگا. آپ دیکھیے کہ اللہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے، کہ جیسے کوئی بچہ ہے، ماں اس کے پیچھے بھاگے تو بچہ آگے بھاگتا ہے نا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کتنا کو بھاگے گا، گر پڑے گا نا، آخر ماں کے مقابلہ تو نہیں کر سکتا. تیسرا اس کا معنی تقلبی ہم کا کیا گیا رات کو بستر پر کروٹیں لیتے ہوئے. تم تو بڑے آرام سے اپنے میٹرسز اور اپنے فوم کے گدوں پہ لیٹے سو رہے تھے، اور اتنے میں اللہ کی پکڑ آئی کہ تم اپنے بستر سے اٹھ ہی نہ سکے. اب دیکھیے کہ سفر اور نیند کی حالت میں انسان خود کو بڑا کمزور محسوس کرتا ہے. سفر میں بھی موت یاد آتی ہے، اور عقل مند کو بستر پہ لیٹتے ہوئے بھی موت یاد آنی چاہیے کہ نہ جانے اب اس بستر سے اٹھوں گا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں ہر حال میں میں پکڑ لوں گا. اور عذاب کی یہی صورتیں عموماً ہوتی تھی. خزر کی حالت میں جو عذاب پچھلی قوموں پہ آتا تھا وہ خصف کا ہوتا تھا، زلزلہ آتا تھا. اور سفر میں آپ دیکھیے تو تقلب ہوتا ہے، گاڑیاں ٹکرا گئیں، جہاز کریش ہو گئے، ٹرین الٹ گئی. ہاں، اب تیسرا جو آگے آ رہا ہے، او یا خزہم علی تخوفن، یا ان کو پکڑ لے جبکہ وہ خوف کا شکار ہوں. تو تخوف کو بھی دیکھ لیجیے، خا و فا اس کا روٹ ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے عذاب کی نشانیاں نمودار ہوں، جن کو دیکھ کر یہ خوف زدہ ہو جائے، پھر ان پر عذاب اترے جو تباہ و برباد کر دے. یہ ایک معنی ہے، یعنی پہلے حالات دکھائے اللہ تعالیٰ، خوف میں مبتلا کرے، پھر اس پہ عذاب اترے. دوسرا اس کا معنی کیا ہے تخوف کا؟ تنقص، نقص، کمی کر دے. فصلیں کم ہو جائیں، بارشیں کم ہو جائیں، کاروبار میں نقصان ہو، کھیتی باڑی سے برکت اٹھ گئی، اکانومی خراب ہو گئی، فصلیں ختم، بارشیں چلی گئیں، پانی زمین میں اتر گیا. یعنی اللہ نے قوموں کو جب پکڑنا ہوتا ہے نا تو اس طرح پکڑتا ہے کہ پہلے اس کی ساری چیزیں جو بڑی پھیلی بھی تھی وہ کم ہونے لگتی ہیں. آج کا اکانومی جو ڈرا بیک پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس کو آپ اس کی مثال لے لیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے کے جاتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا اور لے کے چل پڑتے ہیں. تو نقص کے معنوں میں بتدریج گھاٹا. ایک کیا تھا لا یشرون، اچانک پکڑ لے. یہاں کیا ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پکڑے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. اور یہ لفظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا جو قبیلہ خزیل سے تھا. عرب لوگوں کی جو بدو لوگ تھے نا ان کی عربی بہت اچھی تھی. جب بھی کبھی قرآن یا حدیث کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا تھا نا تو پھر صحابہ کرام کسی بدو سے پوچھتے تھے کہ تمہاری ڈکشنری میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ بھی انہی لفظوں میں سے ہیں کہ حضرت عمر کو جب اس پہ تھوڑا سا شبہ ہوا تو قبیلہ خزیل کا ایک شخص تھا اس کو بلایا, پھر بتایا کہ تمہاری زبان میں یہ تخوف کس معنی میں آتا ہے. پھر اس نے ایک شعر پڑھا, اس شعر میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں تھا. یہ قرآن ایسے تھوڑی ہم تک پہنچا ہے جو جس کا دل چاہے بول کے یہاں سے چلا جائے, اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں تنقص کا معنی ہے کہ نقص ہے, تھوڑی تھوڑی چیزوں کے بعد ان کو پکڑتے جانا اور لے کے جانا. لیکن بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں عذاب کی ہر ممکن صورت کا تذکرہ ہو گیا. اچانک جاگتے سوتے بیٹھتے کام کرتے پھر بھی کیوں نہیں ہو رہا. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اس کی شفقت اور اس کی مہربانی ہے. کوئی اس کی ڈھیل سے یہ نہ سمجھو کہ تم بڑے لاڈلے ہو بڑے پیارے ہو, وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ بگاڑ سکتا ہے لیکن وہ بگاڑ کیوں نہیں رہا, کیونکہ وہ رحیم ہے, وہ بہت زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ مکہ والوں کے ساتھ بھی کل یہی ہوا. اللہ کے نبی جب تک مکہ میں رہے لوگ مکر و سیئات کی کیفیت میں تھے, جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے نکل گئے اللہ نے ایسے پکڑا آج ان کا نام ہی نہیں ہے. صرف 8 سال لگے نا مکہ فتح ہونے تک, 8 سال میں اور 1 سال کی مہلت, 9 سال کے بعد آج وہاں آپ کو کوئی دکھتا ہی نہیں ان کا خاندان کا شخص. تو اللہ اس طرح غلبے ختم کرتا ہے. بڑی بڑی حکومتیں اسی طرح آج ڈوب رہی ہیں, پگھل رہی ہیں, خاندانوں کے خاندان ختم ہو رہے ہیں. کچھ لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں ان کے بغیر پتہ نہیں ہلتا, لیکن آج سب ختم. یہ فطرت کا اصول ہے کہ ہر چیز جو ہے جب اپنا کام چھوڑ دیتی ہے گھلنے لگتی ہے, ہر عروج کو زوال ہے. اور جتنا انسان اللہ سے ڈر کے رہے اتنی اس کو فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کہا میں نے اس کو کیا کہ نہیں کیا. اب یہاں یہ جو باتیں کی گئیں یہ کون سی باتیں تھیں, پکڑ دھکڑ کی تھی نا. اس کے بعد انسان کے دل میں کیا کیفیت آنی چاہیے, آجزی کی. ہم بڑے محفوظ ہیں اپنے آپ کو, ہم کیا سمجھیں کہ بس ہمیں کس نے پکڑنا ہے, ہم تو ہیں ہی بڑے اچھے بڑے نیک. کہا نہیں, تم اپنے اندر آجزی لاؤ. اگلی آیت میں دیکھیے گا, اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کی طرف جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا. وہ کون سی ہیں بھائی؟ ساری چیزیں. میں آپ ہم سب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہر چیز تو اللہ ہی نے پیدا کی ہے نا. کہ دیکھو کہ جس چیز کی طرف یہ رسول دعوت دیتا ہے, کائنات کی تو ہر چیز اس کا عملی ثبوت دے رہی ہے. ہر چیز, گھر, مال, پھل, سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. ہو کیا رہے, یتفیعو ظلالہ عن الیمین والشمائل, کہ بدلتے رہتے ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں طرف سے. کیسے, سجدا للہ, ہر طرف سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو. وہم داخرون, اور وہ اظہار عجز کر رہے ہیں. یہاں سے سایوں کی بات ہے, اور ان آیتوں میں آگے آیت 50 پہ سجدہ بھی آئے گا, کہ اللہ تعالیٰ نے متکبرین کو یہاں مخاطب کیا کہ تم بہت بڑے بنتے ہو, تم نہیں دیکھتے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. کچھ مشکل لفظ ہیں, ان کو ذرا کھول دیتی ہوں. یا تفیعو کا لفظ فیون سے ہے, فا یا حمزہ اس کا روٹ ہے, فی لوٹنا. یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے سورت انفال میں مال فع کے اندر پڑھا تھا. تفیعو کا لفظ پیچھے آیا تھا, وہ مال جو بغیر کسی لڑائی کے دشمن سے حاصل ہو جائے. تو یہاں لوٹنے کی معنی ہے. ذلال کا لفظ ہے, یہ ذل کی جمع ہے, ذوے لام لام. اور شمائل جو ہے یہ شمال کی جمع ہے, ویسٹ کی طرف یعنی بائیں طرف. اللہ تعالیٰ نے یہاں سایوں کی بات کی کہ سایہ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے, زمین پہ جاتا ہے. یعنی جو متکبر ہے وہ خود نہیں بھی زمین پہ جھکتا, لیکن اپنے سائے کو گرنے سے نہیں روک سکتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تکبر کے مارے ہوئے, وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم جھکے, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے سائے زمین پہ جھکے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سایوں کا منظر پڑھا, کسی نے سائنس میں پڑھا ہو کہ یہ ہمارا باڈی کا جو ریفلیکشن یا شیڈو یہ کیسے پڑتا ہے؟ اس کا سورج کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, اسی لیے سورج نہیں نکلتا تو سائے نہیں ہوتے. اور سایہ ہمیشہ سورج سے اپوزٹ طرف ہوتا ہے, جدھر سورج ہوتا ہے اپوزٹ ہے. اصل میں یہ شرک کا رد ہے کہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں تمہاری مت ماری ہوئی ہے, تم سورج کو سجدہ کرتے ہو, تمہارے سائے سورج سے اپوزٹ وے پہ سجدہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس طرح سورج چمکتا ہے تو پھر سائے ہوتے ہیں نا، سایہ سجدہ کرتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں ہدایت کا سورج، نور، روشنی قرآن کی، اسلام کی آتی ہے، پھر اس کا سجدہ کرنے کو دل جاتا ہے. کچھ لوگ اتنے متکبر ہوتے ہیں ان کا سجدہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. اللہ کہتے ہیں کتنے بدقسمت ہیں اللہ کے آگے نہیں جھکتے، حالانکہ ولی اللہ ہی یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جھک رہی، سجدے کر رہی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، من دابتن، ہر قسم کے جاندار، والملائکۃ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے. حال کیا ہے ان کا؟ یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا. تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سجدوں کی بھی بات کر دی، سایوں کی بھی کر دی، اور فرشتوں کی خوبیاں بھی بتا دی کہ تم انسان ہوتے ہوئے اکڑو نہیں، اللہ کے آگے ہر چیز جھک رہی ہے. کیا تم اس نبی کے بارے اعتراض کرتے ہو، یہ دین تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. تم اپنے گھروں کے سائے دیکھ لو، اپنے درختوں کے سائے دیکھو، خود اپنا دیکھ لو. انل یمین کی بات ہوئی، یہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج چڑھتا ہے تو سایہ دائیں طرف ہوتا ہے، اور جب سورج ڈوبنا لگتا ہے نا تو شمائل پھر بائیں طرف سائے جانے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جھکانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھو، ہر چیز اللہ کے آگے جھک رہی ہے، تم بھی جھکو. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، جیسے کوئی بھاری شخص کسی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی چرچراتی ہے نا، اسی طرح آسمان چرچرا رہا ہے. آپ نے فرمایا اور وہ کیوں نہ چرچرائے، کہ چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو اور جو جھکا ہو. امیجن کر لیں خانہ کعبہ کا، کس طریقے سے یوں صفے بندی ہوتی ہیں. زمین پہ تو تھوڑے سے انسان ہیں اور یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ سوچئے کہ آسمانوں پہ کیا نہیں ہو رہا ہوگا. اتنی چرچراہٹ ہے، کیا اس اللہ کو میرے سجدوں کی ضرورت ہے، میرے جھکنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے سر میں باتیں نہیں سماتی، کہا نہ سمائے پھر بھی جھک جاؤ، سمے نہ بتا نہ کرو. آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے بڑے بھونڈے دلائل دیتے ہیں. آپ کو تک کہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کیا تھا؟ سجدے کا انکار تھا. اس آیت کی روشنی میں سجدے پہ بات اگر ہم کریں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری کیفیت ہے. آپ محسوس کریں تو سجدے کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جس میں جسم کا ایک ایک عز الٹا ہوا ہوتا ہے، پلکے تک جھکی ہوتی ہیں، پاؤں کی انگلیاں تک جھکی ہوتی ہیں، ناخن تک جھکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ کیفیت ہے جس میں بندے کو کوئی دوسرا نہیں دکھتا، کنکھیوں سے بھی آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ کیفیت آ جائے جو سجدے میں ہوتی ہے. کوئی دکھ ہے سب سے پہلے اللہ یاد آئے، کوئی امید ہے، کوئی لالچ ہے اللہ سے ہو، سب کے بیچ میں رہ کے سجدے کی کیفیت رکھو کہ سب سے کٹ کے رب کے بن جاؤ. وسجد واقترب. سورۃ مزمل میں اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ تم کیا کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے اس کے ہو جاؤ. یہ جب تک کیفیت نہیں آتی بندہ اللہ کا حکم مان ہی نہیں سکتا. فرشتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، تم کیوں نہیں عمل کرتے، تم کیوں سوچوں میں پڑ جاتے ہو، تم کیوں مشورہ لیتے ہو، ذرا دیکھ لو دوسرا کیا کر رہا ہے. آپ دیکھیے ہمارا کیا مزاج ہے، کوئی ایک کام کرے گا ہم بھی وہی کرنے لگیں گے، کوئی نہیں کرے گا ہم بھی نہیں کریں گے، ایک آئے گا ہم بھی آئیں گے، ایک نہیں آئے گا ہم بھی نہیں آئیں گے. ہم کہتے کوئی آیا ہی نہیں تھا پھر میں نے کیا کرنا تھا. تو شکر کرے آپ کو زیادہ موقع ملا سیکھنے کا، آپ کو زیادہ وقت ملے گا. لیکن انسان ہمیشہ دوسروں کی طرف جاتے ہیں. یہاں آیت 50 کے اوپر سجدہ ہے اور یہ فرض ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عمر نے ممبر پر آ کر سورۃ نحل پڑھی، پھر سجدہ کیا اور دوسرے جمعے نہ کیا. تو جو ان کے غلام تھے نافع، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. تو پیچھے ہم بات کر چکے سورۃ الاعراف میں جب پہلا سجدہ آیا تھا کہ سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے اس پہ کر لینا بہت اچھی بات ہے، جب اللہ کی کائنات جھک رہی ہے تو ہم کیوں اس کے آگے نہ جھکیں. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے کر نہیں پاتا، مشکل ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جان بوجھ کے انکار کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور اس خاص طور پہ یہاں آپ بھی سجدہ کریں اور سوچیں کہ اللہ کے آگے جھکتی ہوں تو کیا ساتھ میری عقل بھی جھکتی ہے، کیا میں اللہ کی پکڑ سے بے خوف تو نہیں ہو چکی. اور جب تک اس کیفیت کو نہیں محسوس کریں گے، خالی سجدہ کرنا بھی فائدہ نہیں دیتا، سر کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی جھکانا ہے. انشاءاللہ تعالی. آنکھیں تو جھک رہی ہیں، ان کے اندر بصارت کو بھی جھکانا ہے. اس ساری خیالات کے ساتھ سجدہ کیا کرے کہ انشاءاللہ میری آنکھیں بھی اب وہی دیکھیں گی، میرے کان، میری دل، دماغ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہاں پہ ہم تلاوت بھی سنیں گے اور سجدہ بھی کریں گے اگر ممکن ہے تو.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
وقفنا نفسي في نور من فؤادي حينما رددت للرب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يهدي يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يهدي يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواهم في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي
يا شفيعا يا مجيبا يا عظيما
ردني يا خالق السبع الشهاد.
اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي أسرار الدمع والجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي أسرار الدمع والجري
يا للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملاذ الخلق في يوم المعاد
أنا يا ربي أرجو منك عفوا
اعفو عن ذنبي وحقق لي مراها
حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دموع نظري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي
بدل دے میرا دل 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 بدل دے غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہواؤں ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میرا میری فریاد سن لے میرے مولا, میری فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, رسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, رسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يهذبنا.
كتاب الله يهذبنا العمل به, كتاب الله يهذبنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا,
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
فلنعمل نحن بمنهجه, هيا يا عمها نم بنا, فلنعمل نحن بمنهجه, هيا يا عمها نم بنا.
ارے نبی سنت تیری دنیا دی, اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, کوئی نہیں تجھ سا نہیں, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, ایک نظر ہم پر بھی ہو. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی,
تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی شفا ان کی عطا اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفا
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
پیچھے سجدوں کی بات کر دی, انسان کو اس کی بے بسی کا احساس دلایا, تو اب کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں اس کے رد کی بات ہو رہی ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بناؤ دو خدا, کیونکہ انما ہوا الہ واحد, وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے. فَإِيَّا فَرْهَبُونَ, بس وقت مجھ ہی سے ڈرو. کیوں ڈرو اللہ سے؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑی ذات ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, اور اسی کی تابع داری اور اطاعت لازم ہے. اتنا کچھ سن کے بھی کیا, اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ, کیا تم اللہ کے سوا غیروں سے ڈرتے رہو گے؟ یہاں سے آگے کئی اور آیات ہمارے سامنے توحید اور شرک کے فرق کو بتانے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا, اس دور میں مجوسی جو آگ کے پجاری تھے, فائر ورشپرز آپ کہہ سکتی ہیں آج کے دور میں, ان کا عقیدہ کیا تھا کہ دو خدا ہے. ایک خدا کہتے خیر کا ہے, اس کو اہرمن کہتے, الف ہا را میم نون. دوسرے کو کہتے یہ شر کا خدا ہے, اس کو کہتے یزدان کا خدا. ان کا عقیدہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کو نہیں مانتے تھے, بلکہ نبیوں کے دشمن تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر کہا کہ مت کہا کرو کہ الہین اثنین, دو خدا ہے. لفظ الہین خود ہی رسنیہ ہے, ڈیول کے لیے آتا ہے, لیکن آگے اثنین تاکید کے لیے آ گیا, تو دو نہیں ہے تو کیا پھر اس سے زائد ہو سکتے ہیں؟ جب دو کی اجازت نہیں تو اس سے زیادہ کی کیا ہوگی؟ اب دیکھیے کہ ایک کے بعد جمع کے سب سے کم لفظ دو ہی ہوتے ہیں نا, تو کہا کہ دو خدا نہ بناؤ, وہ تو ایک ہی ہے. ہر دور میں لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو ضرور ہی جوڑنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کائنات تمہیں توحید سکھاتی ہے, وحدانیت سکھاتی ہے. انما ہوا الہ واحد, وہ ایک ہے, لہذا یہاں تک جو بات ہوئی نا, یہ کہہ لیجئے کہ تھرڈ پرسن کی سنس میں ہوئی, غائب کے سیگوں میں ہوئی, لیکن ایک دم فَإِيَّا فَرْهَبُونَ, یہ متکلم واحد متکلم, اللہ خود اپنی طرح بات لا رہے ہیں, بس صرف مجھ ہی سے ڈرو. فرحبون, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, راہابا, وہ ڈر جو بے چین کر دے, پریشان کر دے بندے کو, غم لگ جائے, ڈرو مجھ سے ڈرو, کیونکہ میرا ڈر تمہیں دوسروں کے ڈر سے بے نیاز کر دے گا. ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں, کیا بے چینیاں ہیں, یا صرف منہ سے بات کرتے ہیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. کیا ہم صرف زبان سے تو نہیں بول رہے ہوتے؟ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے, کہ بندہ اندر سے ہل کے رہ جائے, اس طرح بے چینی, گناہ پہ جم نہیں سکتا اس طرح والا بندہ. آپ دیکھیں چیز ہلتی رہے ہلتی رہے تو ایک جگہ کیسے ٹھہرے گی؟ جو بندہ اندر سے ہولتا رہتا ہے ہلتا رہتا ہے, وہ کیسے گناہ پہ جمے؟ وہ تو کبھی سجدے میں جائے گا, کبھی رکوع میں جائے گا, کبھی قیام پہ آئے گا. یہ ڈر جو انسان کو اتنا بے چین کر دیتا ہے کہ انسان سب کچھ پڑھ پڑھا کے پھر بھی مطمئن نہیں ہو جاتا. آج ہمارا کیا حال ہے, استغفار بھی کرتے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں, ہنس ہنس کے اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. تڑپ تو تب آئے گی نا جب غلطی کو غلطی مانیں گے. معافی کس چیز کی, کس چیز کا استغفار اگر ہمارے دلوں میں خیال ہی نہیں آتا؟ کل میں نے اپنی کلاس میں ایک چھوٹا سا کوٹیشن ان کو سنایا پڑھ کے, کسی کی سپیچ کے کچھ لفظ تھے, چند احادیث جو واقعی صحیح احادیث ہیں اس کو پڑھاتے ہوئے بتاتے ہوئے انہوں نے فگر بتایا. اپنے پر لیتے ہوئے سوچئے کہ آج کیا ہمارا حال تو نہیں ہے. یہ ٹاپک جو تھا اس میں تھا کہ اصل اسلام ہوتا کیا. یہ لکھتے ہیں کہ ایک مبلغ تھے جو یہ بات اپنے اس درس میں کہہ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو مسلمان ان کا اہتمام کر لے جنت میں داخل ہو اور وہ دونوں بہت معمولی چیزیں ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 10-10 مرتبہ پڑھ لیا کرو. عموماً ایسی باتیں لوگ ہوتی ہیں نا کہ 10 دفعہ پڑھو، حالانکہ حدیث میں جب وہ 33 دفعہ ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ 10 دفعہ پڑھو، روزانہ 150 مرتبہ ہو جائے گا 5 نمازوں میں، اور 10 گنا ہر نیکی ہوتی ہے تو لہٰذا تمہارے پاس 1500 نیکیاں جمع ہو گئیں. اور دوسری چیز یہ کر لو کہ سوتے وقت اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تو یہ 100 کلمے ہو گئے جس کا ثواب 10 گنا بڑھ کر 1000 نیکیاں ہو گئیں. اب ان کی اور دن بھر کی ساری نمازوں کے بعد کی میزان کل 2500 نیکیاں ہو گئیں. بھلا اعمال نامہ تولنے کے وقت 2500 برائیاں روزانہ کس کی ہوں گی؟ ہاں مطلب ان کا خیال ہے کہ 2500 نیکیاں تو یہ جمع ہو گئیں، تو 2500 گنا تو روز کوئی کر ہی نہیں سکے گا جو ان پر غالب آ جائے. اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی شخص تم میں سے اس بات کو نہ چھوڑے کہ 1000 نیکیاں روزانہ کر لیا کرے، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، 10 گنا بڑھ کر یہ 1000 نیکیاں ہو جائیں گی. تو اتنے گنا تو انشاءاللہ روزانہ کے ہوں گے بھی نہیں، اور اس تسبیح کے علاوہ جتنے نیک کام کیے جائیں گے اس کا ثواب علیحدہ نفع میں رہا. اب یہ ایک فگر ہے، اس میں کوئی ہم تنقید نہیں کر رہے، لیکن آپ سوچئے کہ مغفرت کا معاملہ اگر اس قسم کے سادہ حساب کا معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام کا یہ حال نہ ہوتا کہ وہ آخرت کے خوف سے بے قرار رہتے اور یہ کہتے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. اس قسم کا عجیب و غریب اسلام اس لیے وجود میں آیا کہ ذکر کو ورد کے ہم معنی سمجھ لیا. اب گناہ اور ثواب دونوں گنتی کی چیزیں بن گئیں، اور یہ ممکن ہو گیا کہ ایک گنتی کی کمی کو دوسری گنتی کی زیادتی سے برابر کر لیا جائے. مگر حقیقت کیا ہے کہ ذکر کوئی شمار کرنے والی چیز نہیں، ذکر اپنی شعوری ہستی کا نذرانہ ہے. بندہ جب اپنے رب کو اس کی تمام عظمتوں کے ساتھ پا لیتا ہے تو اس کا پورا وجود اس کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے، اسی کا نام ذکر ہے. یہ ذکر انسان کے اندر قناعت یا بے خوفی پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کو خوف اور دہشت سے بھر دیتا ہے. اللہ کے جلال اور جبروت کی یاد جس کے اندر بے خوفی کی نفسیات پیدا کرے، اس نے خدا کو یاد ہی نہیں کیا. اسی لیے قرآن میں ہے کہ بندہ جب خدا کو پا لیتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ربنا فقنا عذاب النار، خدایا ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے جو تہجد کے وقت پڑھا جاتا ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد کون سا اسلام ہے، یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب، یہ وظیفہ کر لو اتنا ثواب، اور کچھ بالکل صحیح احادیث ہیں اسی کی بنیاد پہ قیاس کرتے ہیں کہ 2500 نیکیاں کر لی، اب کون 2500 گناہ کرے گا، موج کر لو، مستی کر لو. یہ بے خوفی والا اسلام نہیں ہوتا، بلکہ فَإِيَّا يَفْرَحُونَ، سب کچھ کر کے بھی ڈرو. تم کیوں گنتے ہو؟ فرشتے گن رہے. آپ 1,25,000 دفعہ اپنا کلمہ پڑھ کے رکھ لیں، آپ 2,00,000 بار پڑھ کے آیت کریمہ رکھ لیں، گناہوں کو تو دیکھیں. تو بے خوف کرنے والی نیکیاں نہیں کرنی کہ جو اللہ سے بے خوف کر دیں. گناہ کرتے جاؤ اور پھر بھی کہو گے مجھے کس نے پکڑنا ہے، کہا نہیں وہ بہت بڑی ذات ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب رسمی اسلام سامنے آتا ہے تو لوگ گننے، شمار کرنے، پڑھنے پڑھانے پہ تو خوب زور دیتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو پہاڑوں کی طرح ساری دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ساری ساری کتابیں رٹی ہوئی ہیں، کئی کئی صورتیں قرآن کی پڑھ لیتے ہیں، اور جب عمل کے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر اللہ سے بے خوفی والا رویہ. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. کہا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، واسب مضبوط، اسٹرانگ دین، اطاعت اسی کے لیے. دین کا لفظ پیچھے ہم نے بہت جگہ دیکھا، یہاں اطاعت اور اخلاص کے معنوں میں آ رہا ہے. اور واسبہ کا لفظ وسبا سے ہے، واو سواد با، کسی ایک حالت پر قائم رہنا، دوام، ایور لاسٹسٹی، زائل نہ ہونا. سورہ صافات آیت 9 میں بھی آتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ، کنٹینیوس اطاعت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی اطاعت نہیں چاہیے کہ مسجد میں جاؤ تو تم بڑے متی بن جاؤ اور بازار میں آؤ تو تم مجھے بھول جاؤ. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ لوگوں کی زندگی کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے گزر رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا قریب سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ اطاعت کرنی ہے تو مسلسل کرو. یہاں واسب کو کہیں کنٹینیوس، جیسے سورج مسلسل اطاعت کر رہا ہے، جیسے چاند مسلسل گھوم رہا ہے، جیسے ستارے مسلسل گردش میں، ان سب کی طرح تم بھی اللہ کی غیر مشروط اطاعت کرو. یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو آیت کریمہ شروع کر دو، جاب چلی گئی تو تم اب بیٹھ کے کوئی سورت پڑھنے شروع ہو جاؤ. کسی نے میرے سے بات کی کہ کسی نے گھر پہ بلایا ہوا تو کچھ پڑھنا ہے. میں نے ایسی عادتاً پوچھا، میں نے کہا کیوں بلایا؟ کہتی وہ ان کے گھر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں سب کو بلایا کہ قرآن پڑھو. نہیں، مسلسل اطاعت. صرف دکھوں تکلیفوں میں اللہ کو اور بکروں کو چتروں کو یاد نہیں کرو، ہر حال میں. اور جتنا اللہ کا تقویٰ آئے گا اتنی ہی بات بنے گی. کہا اف غیر اللہ ہی تتقون، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ دیکھیے شرک کا آغاز ہی تب ہوتا ہے جب تقویٰ نہیں ہوتا. اللہ سے بے خوف ہی تو بندے کو دوسروں کا شریک کر دیتی ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی ہمیں کیوں دنیا کی باتیں یاد آئیں گی؟ اللہ کے خوف کی کمی ہے. اللہ کے معاملے میں ہم بے خوف ہیں، خواہشوں میں، خوش فہمیوں میں مسکرا کے دکھا دیں گے، بتا دیں گے، کچھ نہیں ہوتا. جب بندے کو دوسری چیزیں زیادہ اہم ہوں اور اللہ کی ذات پیچھے پڑ جائے تو وہیں سے شرک شروع ہوتا ہے. اس کی آخری شکل کہیں جا کے کسی قبر اور بت کے آگے سجدے کیے. پہلا شرک تو وہی ہو جاتا ہے جب اللہ کی یاد میں شرک آنے لگتا ہے، نماز میں دوسرے خیال آنے لگتے ہیں، قرآن کے اندر دوسرے غم ستارے ہوتے ہیں. ہم جب تھوڑی سے وقت کے لیے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر پاتے تو پھر سوچیں کہ پوری زندگی کیسے بے نیاز ہوں گے. کہا تم نہیں ڈرتے تو ذرا نعمتوں کا خیال کر لو. وما بكم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہیں. سوچے کیا کچھ ہے، ہے کچھ نعمت بھی کہ نہیں. ثم اذا مسكم الضر فإليه تجارون، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو، پھر ڈکارتے ہو، پھر آوازیں بلند کرتے ہو، پھر روتے ہو، پھر کہتے ہو ہائے اللہ کیا ہو گیا، ہے اللہ کیا ہوا. لیکن پھر ثم اذا كشف الضر عنكم، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تمہاری تکلیف تم سے. اذا فریق منكم بربهم يشركون، پھر ان میں سے ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے فلاں کرنے والا، فلاں دینے والا، فلاں لینے والا. ایسا کیوں کرتا ہے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ نہ شکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی. کوئی بات نہیں، فَتَمَتَّوْا، فائدے اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب جان لو گے. اس چند دن کی زندگی کے خوب مزے اٹھا لو. دیکھیے کیسے خوبصورت طریقے سے ہیومن سائیکالوجی پڑھا دی ان آیات میں. ہر نعمت جو اس نے تم کو دی وہ کدھر سے آئی؟ ذرا ایک چھوٹی سی لسٹ بنا کے دیکھیں. نعمت کیا ہے؟ ماکل، جو کھانے کو دیا، مشرب، جو پینے کو دیا، ملبس، جو پہننے کو دیا. یہ ہیں سارے نعمتیں. اگر ایک لسٹ صرف ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی بنا لیں تو وہی نہ ختم ہو. کہاں ملبس کی بات آئی. کتنی نعمتیں ہمارے پاس، اللہ نے انداز کتنا جھنجھوڑنے والا اتارا. یہ نہیں کہا ساری نعمتیں، بلکہ کہا ما بکم من نعمت، ہر نعمت ایک ایک چیز اس کی طرف سے ہے. نعمت آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، آ جانے پر شکر بھی اسی کا ہونا چاہیے، اور چلی جائے تو خواہش بھی اسی سے ہو کہ اللہ تو میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے. لیکن عموماً انسان کیا کرتے ہیں، نعمتوں کے پانے کے وقت اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں. کہاں سے غیر آ گیا، نہ اس نے دی نہ اس نے لی. لیکن انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو چلاتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا تج ارون، جیم حمزہ را سے ہے، جوار کا لفظ بھی اسی سے ہے. بلکہ تج ارون جیم واو را سے بھی ہو سکتا ہے، بلند آواز سے چلانا، خاص طور پر جب مدد کے لیے ہو. بلکہ جانور کے ڈکرانے کو بھی کہتے ہیں، کچھ اسی سے ملتا جلتا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. چیخنا، چلانا، رونا، گڑ گڑانا. کوئی دکھ کا لمحہ یاد کریں، جب سسکیاں بھی ہیں، جب آہیں بھی ہیں، جب نیند بھی نہیں آ رہی، جب رو رہے ہائے اللہ، ہائے کیا ہوگا، اللہ معاف کر دے، کروٹوں پہ بھی وہی باتیں ہیں. لیکن جب تکلیف چلی گئی، اذا فریقکم منکم بربہم یشرکون، کتنی ناشکری کا رویہ جو اکثر انسان اللہ کے معاملے میں اختیار کرتے ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے کہ کیا میرا یہ رویہ تو نہیں. مشکل میں تو جانوروں کی طرح چلاتے ہیں، جب شکار کیا جاتا ہے نا ہرن کا، تو اس کے منہ سے جو آواز آتی ہے نا، اس کو جرا کہتے ہیں یا جوار کہتے ہیں. خوشی اور غم دونوں میں اللہ کے رو. اللہ صرف غموں کا ساتھی نہیں ہے، اس کو دکھوں میں ہی نہ یاد رکھو، خوشیوں میں بھی اس کو پکارو. لیکن لوگ خوشیوں میں تو رب سے ایسے دور ہو جاتے ہیں جیسے کبھی سنا نہیں. اب دیکھیے کہ اجنبی آوازوں کو تو فرشتے بھی نہیں پہچانتے. جو ہر وقت پکارے گا اس کی آوازوں سے تو فرشتے بھی مانوس ہوں گے. ہماری زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں نا, جو بات نکلتی ہے یہ فرشتوں تک پہنچتی ہے. جیسے سیٹلائٹ سے جو لہریں آتی ہیں پوری دنیا میں اس کو کیچ کیا جاتا ہے نا, اس طرح ہماری آوازیں سنی جاتی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا تھا, تو اس پہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز سنی سنی لگ رہی ہے, حالانکہ کہاں مچھلی کے پیٹ سے آ رہی تھی. کہا اچھا یہ یونس ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو خوشیوں میں اللہ کو زیادہ پکارے اللہ غم اور دکھوں میں اس کی جلدی سن لیتا. اللہ کے ساتھ معاملہ 24 گھنٹے کا, یہی ہے واسب اطاعت, یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہمیشہ کا تعلق ہے. لیکن لوگ نہ شکریہ کرتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اپنا انجام ان کو خوب معلوم ہو جائے گا. اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ جانتے ہی نہیں حصہ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا. پھر شرک کا اشارہ ہے, یعنی نہ جاتے ہوئے بھی نہ جانتے ہوئے بے عقلی کی وجہ سے اپنے بتوں کے نام پہ جا کے نیازیں چڑھاتے. دیکھ دے دو قبر والے پہ دے ایک کے پیچھے بات لا یعلمون, ہاں کہ نہیں جانتے. فسوف تعلمون, ان قریب جان لیں گے. آگے اب شرک کی کباختیں ہو رہی ہیں کہ مشرکین اور کفار علم تو حاصل نہیں کرتے تھے, انجانا رہنا چاہتے تھے, جاہل رہنا چاہتے تھے, اور جہالت میں کرتے کیا تھے, یہ حلوہ پکایا ہے یہ فلاں کی قبر پہ رکھو, یہ دیکھ چڑھانی ہے اس پہ دے دو, اور ان کے نام پر حصے بنا رہے ہوتے تھے جن کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے نام پہ لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. ہے نا عجیب و غریب بات. اب دیکھیے کہ بچے جو کھیلتے ہیں نا, عموماً آپ دیکھیں ڈمی چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, جھوٹی مٹھی کا فیڈر گڑیا کے منہ میں دے کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کو دودھ پلا رہے ہیں. اب اگر ایک بڑا بھی ایسا کرنے لگے تو کیسا لگے گا, بیوقوف لگے گا نا. لیکن آپ سوچیے کہ جو کسی قبر پہ کھڑا کسی کو پکار رہا ہے, کیا اس بچے سے زیادہ نا سمجھ نہیں ہے کہ جہاں کوئی ہے ہی نہیں اس کو بلا رہا ہے, ناٹ ریسپونڈنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے, ناٹ اویلیبل کا سائن لگا ہوا ہے, اور آپ جا کے قبر پہ کھڑے اور لوگوں کو پکار رہے ہیں اور چڑھا رہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو ممبر زخ نہ ہوں, ہم نے دیا یہ دودھ, ہم نے دیا جس کی کھیر پکا کے 11 تاریخ کو جا کے بزرگوں کے نام پہ دے آتے ہو. تم کہتے ہو کہ اگر یہ کھیر نہ پکائی تو ہماری بھینسیں مر جائیں گی. کس نے دیا دودھ؟ اب دیکھیں کہیں بھی کسی کا دخل ہے بھینس بنانے میں, اس کا دودھ نکالنے میں, چارہ جو کھایا بھینس نے, کیا اس میں کسی کا دخل ہے؟ تو پھر کہاں سے غیر اللہ بیچ میں آتے ہیں؟ لا علمی کے ساتھ آتے ہیں, علم کی کمی ہوتی ہے. لوگ اس طریقے کے حالات کا شکار ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے بھی شرکیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو فلاں قبر پہ جا کے یہ دے دو, یہاں مشکل ہو رہی ہے ہمیں. عقل کی کمی جب ہوتی ہے نا تو بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی. کہا کوئی بات نہیں, اللہ ہی, اللہ کی قسم. کون کھا رہا ہے؟ میں نہیں کھا رہی, قرآن میں لکھی اللہ کھا رہا ہے, اللہ کی قسم. جھوٹی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, کبھی جھوٹی نہیں ہوگی. کیا ہے قسم؟ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ, تم سے ضرور بحث پرس ہوگی اس کے بارے میں جو تم بہتان باندھا کرتے تھے, جو تم نے کیا نظر و نیاز شروع کی ہوئی تھی, جو کھیل کھیلے ہوئے تھے لوگوں کی عقلوں کے ساتھ. تمہیں اللہ ضرور پوچھے گا. لام بھی شدت کا ہے, تو سلنا میں نون کے اوپر جو شد ہے وہ بھی شدت کی ہے کہ میں ضرور پوچھوں گا. بتائیے کوئی بچے گا پھر؟ جس سے اللہ پوچھنے لگ گیا پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ غیروں کو کھانا کھلاتے ہیں, کھلائیں, کسی نے کہا کہ فلاں قبر پہ نیاز کی دیکھ دے دو, ان کو کسی نے سمجھایا کہ کیا ضرورت ہے دینے کی؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں, وہاں بڑے غریب لوگ آتے ہیں تو ان کو کھلاتے ہیں, تو کیا غریب قبر پہ جا کے کھائیں گے؟ اب سوچیے ہمارے دلوں میں شرک کی کوئی کباہت ہی نہیں, کوئی برائی نہیں سمجھتے, چلو کچھ نہیں ادھر بھی دے دو ادھر بھی دے دو, ان کو بھی دے دو ان کو بھی دے دو. نہیں, سوچو کیا تمہارے لیے ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک خاص قسم کا شرک جو تھا اس کا اشارہ ہے اگلی آیتوں میں, بلکہ چند آیات تک ایک ہی ٹاپک چلے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں, حالانکہ سبحانہ وہ پاک ہے اس سے, کس سے, کس کی بیٹیوں, قبیلہ خزایہ اور کنانا. ان دو قبیلوں کا اعتقاد کیا تھا کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے, اس کو بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے, تم باقی شرک کر رہے ہو, اب اللہ کی بیٹیاں بھی قرار دینے لگے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے تو وہ بیٹے ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے گا کہ اگلی جتنی آیتیں آ رہی ہیں یہ شرک کے رد میں ہیں، عورتوں کے رد میں نہیں ہیں۔ بہت مس کوٹ کرتے ہیں لوگ ان آیات کو عورت کی تذلیل کے طور پہ کہ دیکھو اسلام نے عورت کی کیا بے عزتی کی۔ تو شروع میں لکھ لیں آیت 57 کے کہ یہاں سے اگلی کئی آیات یہ شرک کے رد میں ہیں۔ اور شرک کیا تھا؟ اب دیکھیں کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر کون تھے؟ مرد تھے۔ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، وہ بھی مرد تھے۔ مشرکین مکہ کے یہ جو قبیلے تھے یہ تو اتنے گئے گزرے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے فرشتوں کو، اور خود اپنا بیٹیوں کے لیے کیا حال تھا ان کا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب اطلاع دی جاتی ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی، انسا کا لفظ جہاں آیا بیٹی لڑکی، ہو کے کہتا ہے ذل وجہ مسودا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ غم سے سیاہ۔ ذلہ کا جو لفظ ہے نا، پیچھے بھی کل بھی بتایا تھا پچھلے سبق میں، دعات لام لام سائے کو کہتے ہیں، تو ذلہ کہتے ہیں دن میں کسی کام کا ہونا، دعات لام لام، ذل ہما ذل سائے کو کہتے، وہ بھی اسی سے بات اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، رات کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ یہاں مراد ہے کہ غم چھا جاتا ہے اس کے چہرے پہ، بچہ ہو چہرے کو کہتے ہیں۔ اور مسودہ کا جو لفظ ہے یہ اسود سے ہے، سود، سین واو دال، سود کہتے ہیں عربی زبان میں کالے کو۔ اچھا اردو میں سود کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں کتنی نام کی مماثلت ہے۔ عربی میں جب سود کو ربا کہا تھا تو وہاں بتایا تھا کہ گلٹی کو کہتے ہیں، گروتھ وہ جو اوپر اوپر ہوتی جاتی ہے، اصل نہیں بڑھتا، وہ ربا ہوتا ہے۔ اور ایک اردو میں ہم کہتے ہیں سود، فلاں سود لیتا ہے، اور سود کہتے ہیں کالے کو، تو مان لینا کہ یہ کالا دھن ہے۔ تو کالا دھن گورا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے لیے جتنے مرضی دلائل دینے کی کوشش کر دیں۔ تو اسی سے یہاں لفظ ہے مسودا، اسود، اس کی جمع سود ہوتی ہے، اور اس کی مؤنث پھر سودا ہے، کالی عورت کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو تھی ان کا نام بھی تھا حضرت سودا، تو کالی رنگت والی عورت کو سودا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی پیدائش پہ حال کیا ہے کہ چہرہ غم سے سیاہ ہوتا ہے۔ کفار کا حال کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، گھر میں صفے ماتم بچ جاتی، باپ کا چہرہ غم کی شدت سے سیاہ پڑتا، آر و شرم کے مارے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا پھرتا تھا۔ خاص طور پہ مضر، خزایا اور تمیم، ان کے قبائل کیا کرتے تھے کہ جب ان کی بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کرتے، کوئی رشتہ ان سے ان بچیوں کا طلب کر لے، خام خیسا ہوگا، بعض تین وجوہات سے شرک کرتے تھے۔ آپ کو سورت الانعام میں لکھوائی تھی تینوں ریزنز، کہ بیٹی کو آر سمجھتے ہوئے، اسی طرح بتوں کے نام پہ نیاز چڑھاتے ہوئے، اور اسی طرح تیسری وجہ یہ تھی مال کی کمی کے ڈر سے۔ ان کا عمومی دستور کیا تھا کہ جب ان کی کوئی بچی 6 سال کی عمر کی ہو جاتی تو باپ جنگل میں جا کر اس کے لیے گہرا گڑا کھودتا، اور اس بچی کی ماں کو حکم دیتا کہ اس کو غسل کراؤ اور خوب اچھے کپڑے پہناؤ، خوبصورت سے جوڑا اس کو پہناتے، پھر اس کو لے جا کر جنگل میں لے جاتا، پھر ایک گڑا کھودتا اور اس گڑے کے کنارے پر بیٹی کو کہتا کہ کھڑی ہو جاؤ۔ جو ہی وہ وہاں کھڑی ہو جاتی کہتا وہ دیکھو نیچے کیا ہے، جب وہ نیچے دیکھتی جھکتی تو پیچھے سے دھکا دے کر اس میں گرا دیتے، اور وہ معصوم بچی ابا ابا کہہ کر چلاتی، اور یہ سنگ دل باپ منو مٹی کے نیچے بیٹی کو دبا دیتا، نہ اس کی چیخیں اس کا دل توڑتی نہ اس کو کچھ ہوتا۔ یہ تھی وہ کیفیت جو اس وقت میں تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خود تو ان کا حال کیا کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ چہرے سیاہ اور غم سے بھر جاتے ہیں، غم کے گھونٹ بھرنے لگتے ہیں۔ قزیم، پیچھے بھی ہم نے اس کو دیکھا، کاظمین الغیظ میں بھی مشق کا منہ بند کرنے کو کہتے ہیں قزیم القربا، اسی طرح قزوم سانس کی نالی کو کہتے ہیں، یعنی ان کا تو سانس بند ہونے لگتا ہے بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سن کے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے اس بری خبر کے باعث جو اس کو دی گئی، یعنی چاہتا ہی نہیں کہ بیٹی کی خبر ملے۔ آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں، بیٹا ہوتا ہے تو 7 سمندر پار خبر پہنچ جاتی ہے، اور کوئی خبر نہ ملے 15-20 دن بعد تو پتہ چلتا ہے بیٹی ہوئی تھی، کسی کو بتایا ہی نہیں۔ ہاں ماں بشیر ابھی، اللہ کہتے ہیں یہ بشارت تھی لیکن اس کو اچھی نہ لگی، اس کو خوشی نہ ہوئی، اور حال کیا اس کا؟ ایم سکھو الحون، مشکل لائے تھا یہ ترجمے کے اعتبار سے، اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو بات صحیح سمجھ آئے گی۔ ایم سکھو، اب وہ سوچتا ہے، اس کو آپ ایڈ کر لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، اب وہ سوچتا ہے کہ کیا ایم سکھو الحون کہ کیا وہ اس بچی کو اپنے پاس رکھے، ام یا دسو فتراب، یا اس کو گاڑ دے مٹی میں. دسو کا لفظ ہے نا دال سین سین سے، یا دسو کیا ہوتا ہے مٹی میں دفن کرنا، قبر کھودنا، اور تراب تو مٹی کو ہی کہتے ہیں. کہا کہ اس کا دل چاہتا سمجھ نہیں اس کو آ رہی ہوتی کہ اس کو زندہ رکھوں، اپنے پاس رکھوں، یا اس کو مٹی میں پھینک دوں. اللہ سا اما یحکمون، آہ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے ہیں. کیا فیصلہ تھا ان کا؟ کہ یہ بیٹیاں مر جائیں، فوت ہو جائیں، یہ زندہ رہیں تو ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا یہ دکھ کا سبب ہوں گی، لوگوں کی نظروں میں ہماری بے عزتی ہوگی. ایسی باتیں کر کے وہ غم میں ڈلتے ہیں. سو کہتے ہیں وہ چیز جو دوسرے کو غم میں ڈال دے. بشیرا کا لفظ یہاں ٹونٹ کے لیے استعمال کیا گیا، اور یمسکہ کا جو لفظ ہے میم سین کاف اس کا روٹ ہے مسکا، کسی چیز کو روک لینا. پیچھے ہم پڑھ چکے طلاق کے چیپٹر میں فامساکم بالمعروف، تو امساک کہتے ہیں روزہ رکھنے یا روک لینے کو. اور یدسو دال سین سین، کسی چیز کو مٹی میں دبا کر دفن کرنا، یا ایک چیز کو دوسری میں بند کر دینا، غلا کر دینا. یہ جو لفظ ہے نا الا، یہ کلمہ حسرت ہے، حرف تنبیہ کہتے ہیں اس کو عربی میں. آہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا آہ، آہیں بھرتی، کسی کا حال بیان کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور ما یحکمون سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، بیٹی کو ذلت سمجھنا اور اسے مٹی میں دفن کر دینا. بعض تو اتنے سنگ دل تھے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی گھڑا کھود کے رکھتے تھے. بیٹی پیدا ہو جاتی تو ماں کے پیٹ سے نکل کر وہ زمین کے پیٹ میں چلی جاتی. دیکھیے رسموں کا کوئی سر پھیر تو ہوتا نہیں، یہ اصل میں ان کی رسمیں تھیں. جیسے ہمارے ہاں بھی اوٹ پٹانگ رسمیں، شادی بیاہ اور منگنیوں کی ڈلی ہوئی ہیں. اور صحابی کی کہانی آپ کو سنا چکی ہوں غالباً دہیا قلبی کی، کہ بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے تھے، پریشان ہوتے ایک دم جیسے بے ہوش ہوتے. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حالت کی ہوتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ایک بیٹی یاد آتی ہے، چھ سال کی بچی تھی میری، پیار کرتی تھی مجھ سے. پھر میں اس کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا، وہ بھی میرے ساتھ ابا ابا کرتی آ گئی. پھر میں نے وہاں قبر کھودی تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگ گئی، اور جب قبر پوری بن گئی تو پھر میں نے اس کو اس میں دھکا دیا، اور وہ چیختی رہی ابا مجھے کہاں لے کے جا رہے، ابا مجھے کیوں ایسا کر رہے ہو. اور میرا دل اتنا سخت تھا کہ مجھے اس وقت رحم نہ آیا. اور آج آپ دیکھ لیجئے، آپ کو پورا کلچر دکھے گا، اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ شرک دل کو سخت کر دیتا ہے. جو اللہ کا نہیں بنتا نا وہ کسی کا نہیں بنے گا. ماں کو محبت ہی نہیں، بچے ٹھنڈے گرم جا رہے ہیں پرواہ نہیں ماں کو، بچہ کھا رہا نہیں کھا رہا ماں کو پرواہ نہیں، بچہ گھر آ کے رو رہا ہے ماں کو یاد کر رہا ہے پرواہ نہیں. شرک ہمیشہ دل سخت کر دیتا ہے. بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہیں، بیوی کا فرض کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ شوہر کو خوش کرے، جانے سے پہلے بھی اس کی چیزوں کا اہتمام کرے، اس کے آنے سے پہلے اس کی چیزیں رکھ کے بیٹھے. تو جہاں کلچر ہی ہر وقت میں بکری کی طرح ہر بندہ اپنے آپ کو چیخ چلا رہا ہے، وہاں دیکھ لیجیے رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی، کوئی محبت نہیں، دل سخت ہے. بندے کا دل رونے کو کرتا ہے، لیکن انسان جو یہ کر رہا تو کہتا ہے نہیں، سب کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ہر بندہ اپنا خود بوجھ اٹھائے. آج آپ دیکھ لیے جہاں پہلے بیبی سٹرز تھے اور جہاں ڈے کیئرز تھے وہاں اولڈ ہومز آ گئے. جب ماں باپ کا دل سخت ہوتا ہے تو اولاد کا دل بھی سخت ہونے لگتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اتنا بعض لوگ ہوتے تھے اس دور میں بھی کہ جو بچیوں کو چھڑاتے تھے. بعض لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سے پیسے لے لو اس بچی کے، ہمیں دے دو. اسی طرح ایک شخص تھے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ انہوں نے اپنے 10 اونٹ بیچے، کہا کہ یہ لے لو بچی کو چھوڑ دو مجھے دے دو. بعض لوگ یعنی اس کو نہیں پسند کرتے تھے کہ کرو، تو جیسے آج کے دور میں چائلڈ ابیوز سے لوگوں کو بچانے کے لوگ ہیں، تو اس دور میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ تھے. آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کچھ باتیں تو ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ موقع ملا، لیکن ایک رپورٹ ہے اخبار ڈان ہے جنوری کی 19 2005 کی غالباً، یہ کہ اس سال 5 لاکھ لڑکیاں انڈیا میں ماری گئیں. اور ایک سلوگن انڈیا میں جو دیا جا رہا ہے، پے 500 سیو 5000. بھلا کیا یہ کہ آج 500 کروا کے الٹرا ساؤنڈ کرا لو، پتا چل گیا بیٹی ہے تو مار دو اور سیو کر لو 50,000 کا جہیز. کہ آج 500 میں بیٹی کو مروا لو تاکہ کل پھر 50,000 کا جہیز نہ دینا پڑے یا 5,000 کا. ایک رپورٹ ہے 1985 سے 2005 تک 10 ملین فیمیل فیٹس ضائع کروائے گئے. یعنی جب پتہ چلتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں کہ پیدا ہونے والی بیٹی ہے تو اس کو پھر مروا دیتے ہیں. کیسے نسلیں آگے بڑھیں گی؟ انسانیت تو ادھوری رہ جائے گی. آج جن معاشروں کو جن اداروں کو ہیومن رائٹس کے ادارے کہا جا رہا ہے آپ دیکھیے کہ وہاں ہی سے ظلم اٹھ رہا ہے. بلکہ آج ایسی وارننگ شروع ہو رہی ہیں کہ اگر اس طرح بیٹیوں کا قتل ہوتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ انسانیت ختم ہو جائے گی، توازن ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی. اس وقت پورا لیکچر ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا، 8-10 حقوق ترتیب سے. پہلا ہی حق اس میں یہ کہ اسلام نے تو عورت کو جینے کا حق دیا. ہم تو پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، ہم تو پیدا ہو کے مر ہی چکے ہوتے اگر اسلام نہ آتا. کتنا کچھ دیا، پھر خاص طور پہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے. لیسن کے اینڈ پہ موقع ہوا تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہاں تو تکلیف کی بات یہ ہے کہ شرک کے ضمن میں جس چیز کو اللہ کے لیے پیش کرتے تھے اپنے لیے ان کو وہ چیز اتنی بری لگتی تھی. اسی پہ کمنٹ دیا جا رہا ہے آیت 60 میں کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری صفتیں ہیں، بری مثالیں ہیں. مثل کہتے ہیں حالت کو اور صفت کو، یعنی اللہ کے لیے تو ایسی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں انسانوں کی یہ مثال دیتے ہیں، اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. کبھی اللہ کی بیٹی، کہیں اللہ کی بیوی، اللہ کا بیٹا بیان کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. اس کے لیے تو خود اس نے کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی کیسا ہوگا. تو کیا یہ اللہ کے لیے مثالیں پیش کرتے ہیں، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے؟ کہا اس کی وجہ کیا کہ لا یؤمنون بالآخرۃ. دیکھیے آخرت سے بے خوف ہونا ہی اصل میں بندے کے اندر جرات پیدا کرتا ہے، پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا. اور قتل بڑا آسان ہو جاتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا. اس کا حال کیا؟ وللہ المثل الاعلی، اللہ تو اعلی صفات کا مالک ہے، اس کی تو شان بڑی بلند ہے، کمال قدرت ہے. بیٹا اور بیٹی کیا کرنا ہے اس نے؟ اس کے پاس تو یہ سب کچھ موجود ہے جو اس نے انسانوں کو دیا ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی اور حکمت والا ہے. کیوں نہیں پکڑ رہا لوگوں کو ان سارے غلط کاموں کے باوجود، تاکہ وہ ان کو اور موقع دے. حکمت کا تقاضا ہے، تب پکڑے گا جب حقیقت میں ان کی پکڑ کا وقت آ جائے گا، اور جب وہ پکڑنے لگے گا کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر فوراً پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ الى اجل مسمى. اگر فوراً پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے باعث، یہاں ظلم کیا ہے؟ خاص طور پہ بیٹیوں کا قتل، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے لیے بیٹیوں کو منسوب کرنا، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا. ماں ترک کب علیہا، نہ چھوڑتا اس پر. ہا سے کیا مراد ہے یہاں؟ زمین. اس زمین پر کس کو نہ چھوڑتا؟ من دابتن، کوئی چلنے والا، کوئی کریچر، کوئی دبیب، ہلکی سے ہلکی چال رکھنے والا بھی اس دنیا میں نہ ملتا. ولاکی یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن ایک خاص مدت تک وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، پوسٹ پون کر دیتا ہے لوگوں کی پکڑ کے فیصلے کو. لیکن فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون، پر جب آ جاتی ہے ان کی پکڑ، ان کی میعاد، تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں. ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ پیچھے نہ آگے. پھر کوئی 19 سے 20 نہیں کر سکتا، کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. سورۃ ابراہیم آیت 30 میں بھی ہم پڑھ چکے، کل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، کہ خوب فائدہ اٹھا لو، تمہارا ٹھکانہ تو اللہ ہی کی طرف ہے. کو یجلون للہ ما یکرہون، وہ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں جو خود نہیں پسند کرتے، جن سے خود کراہت رکھتے ہیں، جن کو ناپسند کرتے ہیں بیٹیوں کو. وہ تصیف والسینت ہو ملک سیبا، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، یعنی ان کی زبانوں سے جھوٹ نکلتا ہے. کیا؟ ان لہم الحسنہ، کہ فقط ان کے لیے تو بھلائی ہے. سارا شرک کر لیتے، بیٹیوں کے قتل کی بات کرتے، جب بات کی جاتی اللہ سے ڈرو کہتے تھے ہمارے لیے آگے بہت اچھا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہمیں تم بڑے اچھے ہو، کیونکہ تم حرم کے پاس بانو اور تم کعبے کے مجاور اور دس اینڈ دیٹ، ہمیں بڑا اچھا ملے گا. کہ آج مسلمانوں کا بھی یہ حال تو نہیں ہو چکا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر غلط کام بھی کر کے پھر بھی کہتے ہیں نہیں اللہ نے مجھے تھوڑی ڈالنا ہے. کہا نہیں، لا جرم ان لہم النار، یقیناً ان کے لیے آتش جہنم ہے. وانہم مفرطون، اور انہی کو دوزخ میں سب سے پہلے بھیجا جائے گا. یہ آگے ہوں گے، پائنیئرز ہوں گے، یہ فرسٹ پہلے داخل ہونے والے ہوں گے. یہی لفظ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے بولا تھا کہ انا فرتکم, کہ میں تم سے آگے ہوں گا حوض کوثر پہ, میدان محشر میں اگر تم نے مجھے دیکھنا ہو تو حوض کوثر کے پاس دیکھنا. افراد تفرید کا لفظ بھی ہے. کیا پتا چلا کہ شرک کریں گے یا بیٹیوں کے حق نہیں دیں گے, سب سے آگے دوزخ میں جائیں گے. مفرتون, مفعلون کا وزن, سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور انہیں دوزخ میں ڈال کر تہ میں ڈال دیا جائے گا, یعنی وقت کے اعتبار سے بھی پہلے ہوں گے اور جگہ کے اعتبار سے بھی سب سے پیچھے ہوں گے. مثال دوں گی کہ جیسے تنور کو چلاتا ہے تو سب سے پہلے جو لکڑی جائے گی اس کو زیادہ دیر جلنا پڑے گا نا, اور سب سے نیچے جو جائے گی اس کو پریشر سے زیادہ جلنا پڑے گا. یہ ان کا حال ہوگا, استغفر اللہ. ڈیوریشن آف ٹائم بھی زیادہ جہنم میں گزاریں گے اور پریشر بھی ان کے اوپر دوسرے لوگوں کا زیادہ ہوگا. اللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك, اللہ کی قسم دوبارہ آ گئی. اس صورت میں آپ یہ انداز خاص طور پہ دیکھیں گے کہ اللہ قسم کھا کھا کے شرک کی قباحت کا احساس دلا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ بخدا لقد ارسلنا الى امم من قبلك, البتہ ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف. مختلف قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے, یعنی آپ کوئی نئے رسول بن کے نہیں آئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا. ہم نے آپ سے پہلے بھی بھیجے, لیکن پھر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, پھر شیطان ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. کون سے اعمال؟ پیغمبروں کی تکذیب, نافرمانی, ان کے قتل کی کوششیں, ان کے لائے ہوئے دین کو بدلنے کی کوششیں, اور توحید کی جگہ شرک کی کوششیں. اس قسم کے کام جو ہیں شیطان ان کے لیے بڑے خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, بس وہی ان کا دوست ہے آج بھی. آج بھی شیطان ان کا دوست ہے, اور جہاں دوست ہوتا ہے وہیں اس کے دوست جاتے ہیں. دنیا میں وہ شیطان کے دوست بنے رہے, کل قیامت کے دن شیطان کی دوستی ان کو نبھانی پڑے گی. کیسے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دکھ دینے والا عذاب ہے. ان کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. الیوم کے تین مختلف معنی لیے گئے. نمبر ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, یعنی جس طرح پچھلی قوموں کو نبیوں کے خلاف کیا, آج مکہ والوں کو آپ کے خلاف کر رہے شیطان. وہ غزوہ بدر علی مثال یاد رکھیے, انی جار لکم, پہنچ گیا تھا وہاں بھی شیطان. دوسرا, الیوم سے مراد دنیا لیا گیا, کہ اس دنیا میں جب تک یہ جئیں گے شیطان ان کا دوست رہے گا. اور تیسرا, الیوم سے مراد ہے قیامت کے دن, کہ دوسروں کو اپنا ساتھی کہے گا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ ابراہیم میں کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, یعنی شیطان ہے ہی دغے باز, دھوکہ دینے والا. جتنے لوگ اس کی باتوں میں آئیں گے دنیا میں بھی دھوکے کھائیں گے اور آخرت میں بھی ان کا حال کچھ اسی کا ہوگا. اور ولی یوں ہم ان کا دوست ہوگا. آخر میں پھر حجت قائم کی گئی مکہ والوں پہ اور پوری دنیا والوں پہ کہ مان جاؤ, کیوں اڑی کرتے ہو؟ اڑنے کا کیا فائدہ؟ اب جان نہیں چھٹے گی, ہونے والی بات ہو گئی, نبی آ گیا, دین آ گیا, اب ماننے ہی سے خیر ملے گی. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں ان کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً, اور یہ کتاب سراسر ہدایت اور رحمت ہے. سب کے لیے نہیں, لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, ایمان لانے والی قوم کے لیے, ایماندار قوم کے لیے نصیحت ہے. آخر میں اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے قرآن پاک کی تین خوبیوں کا تذکرہ. نمبر ایک, اختلافات کا فیصلہ کرنے والی. اس کتاب کے بغیر دنیا کے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوں گے, دینداروں کے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوں گے, دینی رہنما کے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوں گے, بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ہر معاملے کے اختلاف ختم ہوں گے تو اس کتاب کی تبیین سے ہوں گے, صرف اس کے تقرروں سے نہیں ہوں گے, قرت سے نہیں ہوں گے. یہ ہے اختلافات میں فیصلہ کرنے والی چیز. اس کتاب کا تو اپنا نام الحکیم ہے, حکم بھی ہے, یہ فیصلے کرتی ہے. اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو مانیں گے. عقائد میں, احکامات میں, ہر معاملے میں اس کتاب کو ہی کرائیٹیرین بنایا جائے گا, پھر دوسرے نمبر پہ ہدن ہدایت ملے گی اس سے. ورحمہ یہ دوسری دفعہ آیت آئی ہے اس سورت میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت میں شرک اور ساتھ ہی ساتھ کتاب کا کھل کے بیان ہو جانا اور اس کے بعد کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس کتاب کی قدر کی توفیق دے اور جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے اور سارے معاملات میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس میں اس کتاب کو حکم بنا کے بکھری ہوئی امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. تھوڑی سی بات انشاءاللہ ہم عورت کے بارے میں کریں گے جو آیت گزر گئی, لیکن پہلے تلاوت سنیں گے.
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
دیکھیے کہ ہم نے لڑکیوں کے ساتھ جو تعلق تھا یا جو طریقہ کار تھا مشرکین کا اس کا تذکرہ اس سبق میں سنا اور دیکھا. اگر ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسلام اور غیر اسلام میں جو فرق ہے بہت سارا, اس میں ہمیں ایک تربیت کے انداز میں فرق بھی دیکھتا ہے. انشاءاللہ یہاں تو زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گی, لیکن اس پہ ایک الگ سے لیکچر موجود ہے کہ بیٹیوں کی تربیت کیسے کی جائے. مشرکین مکہ جو تھے وہ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے پڑھے لکھے اور بہت ہی زیادہ کھلے ذہن کا دعویٰ کرنے والے دور میں بھی لوگ بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن وہ قتل کس قسم کا ہے؟ کوئی جسمانی قتل نہیں، کیونکہ اس پہ تو پولیس آ جائے گی اور اس پہ تو ہو سکتا ہے کہ کئی اور مسائل آئیں، لیکن مسلمان گھرانوں میں بھی عموماً غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی بیٹیوں کی تربیت میں وہ تبدیلیاں آ گئیں کہ جو اصل میں ان کے قتل ہی کے برابر ہیں، اس نے ان کے لڑکی ہونے کو قتل کیا۔ فرق محسوس کیجئے گا، ایک قتل وہ تھا کہ جو ان کو ایز اے انسان ہونے کے کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جان چلی گئی، لیکن آج کے دور کی لڑکی لڑکی جان ہونے کے ناطے سے تو نہیں ماری جاتی، لیکن اس کے اندر سے لڑکی پن ختم کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو ان تمام اوصاف سے محروم کر دیا جاتا ہے جس میں اصل میں اس کی زندگی کی وقع تھی۔ آج جب کسی بھی گھر کا نظام بگڑا ہوا آپ دیکھیں تو میجورٹی اس میں ہم اس چیز پہ رائے رکھتے ہیں کہ عورت کا کچھ نہ کچھ دخل ہوگا، یا مرد کہیں لے لیں۔ چلیے میں پیچھے سے بات تھوڑا سا لے کے آگے آتی ہوں بچپن کی طرف، کہ کوئی یہ گھرانہ بگڑا ہوا ہے، مانتے ہیں کہ آج گھروں کے نظام بگڑے ہوئے، بننے والے گھروں سے زیادہ ٹوٹنے والے گھر زیادہ، اور جو ساتھی ساتھ رہ بھی رہے ہیں ان میں بھی وہ سچی خوشیاں نہیں ہیں کہ جو ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب گھر میں عموماً تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، شوہر ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں۔ بچے تو بالکل معصوم ہیں، ان کو تو ایک طرف کر دیجیے، کیونکہ بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے جہاں بچوں کی وجہ سے گھر ٹوٹے، ان کے پیچھے بھی اگر کوئی وجہ ہوگی تو ماں اور باپ ہی کی ہوگی، پیچھے رہ گیا شوہر اور بیوی۔ میجورٹی ہمارا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ مردوں کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، مردوں میں ٹالرنس نہیں ہوتا یا مردوں میں برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میرا نے جتنے سننے والی خواتین ہیں وہ تو کہیں گی ہاں جی یہ 100% صحیح ہے کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں یا گھروں کا سکھ چین جو ختم ہو جاتا ہے وہ مرد کی وجہ سے، مان لیتے ہیں۔ چلیے مرد کی وجہ سے کیوں ہے؟ کیا اس کے اندر بھی عورت کا کوئی دخل ہے؟ دوسری طرف اگر آپ مردوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ جی عورتوں کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہا ہے، میری بیوی مناسب نہیں۔ دونوں چیزوں کو سامنے لے کے آ جائیے، آپ جس نتیجے پہ نکلیں گے کہ آج ایک تو ایکسپشنل کیسز ان کو تو چھوڑ دیں، جن کو اپنے دین کی فکر نہیں، دنیا کی نہیں، نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، جو نفس کی خواہشوں میں پڑے ہوئے مرد اور عورتیں، وہ تو بالکل ایک طرف ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ان کی جو واقعی خود کو مسلمان اور اسلام دوست کہتے ہیں۔ آپ مرد کی ساری باتیں سن لیں، عورت کی ساری باتیں سن لیں، جو چیز میری ناقص رائے میں سامنے آتی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ آج گھروں کے بن کے ٹوٹنے اور گھروں میں سکون نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ عورت جو بیوی بن کے اس گھر میں موجود ہے یا بہو بن کے یا کسی اور صورت میں، بچپن سے اس کی تربیت اس نہج پہ کی ہی نہیں گئی کہ وہ اچھی بیوی بن سکتی۔ وہ مزاج کے اندر جو خوبیاں آنی تھی، جو عورت کا حسن تھا اصل میں، وہ نہیں رہا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ مرد مرد نہیں رہا، بیوی بیوی نہیں رہی۔ انشاءاللہ اگلا سبق جب ہم شروع کریں گے اس کے اندر اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ قتل کی چونکہ بات تھی تو میں نے یہ چند جملے بول دیے پچھلے سبق کے ناطے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سبق میں مزید دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کیسا لگ رہا تھا سبق سنتے ہوئے، پورا تفسیر سنتے ہوئے کیا فیلنگ تھی، چلیے یہ بتائیے، کیا احساس تھا؟ آئی نو کہ ہم نوٹس لے رہے ہوتے لیکن آیتوں پہ تو بہرحال نظر ہوتی ہے، رائٹ؟ ڈر لگ رہا تھا، اوکے اوکے، لائک ریالٹی چیک، اوکے ٹھیک ہے، الحمد للہ۔ ایک خوف تھا، ڈر تھا، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف، جی بالکل، لائک جو کچھ پچھلے زمانے جاہلیت میں ہو گیا وہ تو ہو گیا، رائٹ؟ لیکن یہ کہ آج کل بھی جو شرک کے مختلف ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, اور ایون ہماری فیملیز میں وہ سب کچھ نظر آتا ہے. تو ایک اندر سے آواز آ رہی تھی نا, کیا کیا جائے, کیسے اس سب چیزوں سے چھڑوایا جائے, کس طرح سیدھے راستے پر لگایا جائے. بیکاز قرآن کیوں نازل ہوا یہ بھی ہم نے دیکھا, رائٹ, کہ لتبین للناس ما نزل الیہم, لوگوں کی طرف اس کو بیان کریں, ولعلہم یتفکرون, شاید کہ وہ کچھ غور و فکر کریں, رائٹ. کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھتے نہیں نا, اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئی نہیں, اس لیے ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے, بس اندھے بنے ہوئے ہم زندگی گزارے. ایسا ہے کہ نہیں, ہے نا, بس جو کچھ چلا آ رہا ہے پیچھے سے, ہم بھی بس اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں, کوئی درستگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل صرف عربی پڑھ لیتے ہیں, رائٹ, اور رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے جاتے ہیں. جبکہ ہم نے کیا دیکھا, رحمت کا لفظ سب سے آخر میں آیا, سبحان اللہ, ہے نا, ہے کہ نہیں, کہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا تھا, یہ تو ہدایت کے لیے آیا تھا, رائٹ, اختلافات کو مٹانے کے لیے آیا تھا, تاکہ اختلافات کو مٹاؤ اور ہدایت پاؤ, تب یہ تمہارے لیے رحمت کا باعث. ہم صرف جو ہے نا ایک پورشن اس کا لیتے ہیں, باقی اصل کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. کیا کیا جائے کہ اس قرآن کو عام کیا جائے, سوچئے, سب مل کے سوچتے کہ اس قرآن کو عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی, رائٹ, بیکاز پہلے تو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا. اب علم آ جانے کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھنا یہ تو بہت مشکل ہے. اگر دل میں درد ہے تو پھر تو بہت مشکل ہے, پھر نہیں بیٹھ سکتے. عمل سے عام کریں, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے پیمانوں پہ اس کو عام کریں, زیادہ یو نو بڑے بہت پختہ ہو چکے ہوتے ہیں تو چھوٹے نئی نسل سے, جوان نسل سے شروع کریں. کریں, کچھ بھی کریں, کسی بھی پیمانے پر, کسی بھی جگہ سے, زیرو سے اسٹارٹ کریں, دین کی دعوت دیں, کہیں سے تو اسٹارٹ کریں. اگر ہم سوچتے رہیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی, رائٹ. انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے, فضول رسومات پارٹیسپیٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, بالکل, پہلے خود علم لیں پھر اس پر عمل کریں, بالکل صحیح. ایک وقت تو آئے گا نا کہ لوگ سوچیں گے کہ یہ کیوں نہیں آتے ہماری محفلوں میں. آئی ٹرائی ٹو برنگ اے کرسچن نرس ٹو ورسز, ماشاء اللہ, ٹرائی کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, ہماری بیکاز کوششیں دیکھی جائیں گی. ہم نے کتنوں کو ہدایت دی وہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے, کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ اس سب پہ غور و فکر کرنا ہے, کیونکہ ہم ساتھ ہی کتاب التوحید بھی پڑھ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ نحل اور اس بک کے مضامین کتنے ملتے جلتے, کس طرح یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ فرام فیملی اینڈ فرینڈس, بالکل صحیح, وی شوڈ فرسٹ لرن اور سیلف, ٹیچ اینڈ امپلیمنٹ ان آور ہاؤس, دین آور فرینڈس اینڈ ریلیٹیو, اینڈ دین انشاءاللہ, بالکل انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, اور کیا چیز دیکھی آج ہم نے, کتاب کی بات دیکھی, پھر ہم نے دیکھا کہ شرک کا رد ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ مشرکین مکہ کرتے تھے, جو شرکیہ ان کے پاس رسومات تھی ان کا بالکل رد کیا گیا, ٹھیک ہے. اور شروع میں ہجرت کے حوالے سے بہت خوبصورت ہمیں آیات ملی, ٹھیک ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ ہجرت جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی جائے تو بس دیٹس اٹ, ٹھیک ہے, وہ ہجرت تو ہو گئی, اب بس اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے, رائٹ, یس, بالکل, درد رکھنا ہے اور ان کی ہدایت کے لیے کوششیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کہ اور کس طرح سے ہجرت کر سکتے, بیکاز اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اور کس کس طریقے سے ہجرت کر سکتے ہیں, اور کون کون سے ویز ہو سکتے ہیں ہجرت کرنے کے, گناہوں سے ہجرت بالکل جو چیز ہم کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں مشرکانہ رسومات جاہلیت کی رسومات ان سے ہٹ جائیں ان سے پلٹ جائیں تو وہ ہجرت ہی ہوگی نا نافرمانیوں سے ہجرت بالکل صحیح ٹھیک ہے سو تیرے کے وطن کے ساتھ ساتھ اور دوسری بھی ہجرتیں ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے سو اپنی بری عادات کو چھوڑ کر اچھی عادات کو اپنانے کی ہجرت کرنا ٹھیک ہے لوگوں تک اس سب چیزوں کو عام کرنا اب اس میں بھی تو تکلیف سہنی پڑتی ہے نا لوگوں کی باتیں سہنی پڑتی ہیں یس بالکل صحیح ٹھیک ہے الحمدللہ پھر ہم نے دیکھا کہ عذاب جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے آ سکتا ہے یس بالکل بدعات سے ہجرت بالکل صحیح جو ساری قسمیں عذاب کی ہو سکتی ہیں وہ یہاں پہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے ہم انسان اس کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ ساری جو ڈفرینٹ ہمیں شکلیں ملی عذاب کی یہ ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں جس طرح زمین کے ہلنے کی بات ہوئی لا شعور لا یشعرون کی بات ہوئی ابھی آئی تھنک کل کی بات ہے کل آئی تھنک اس زلزلے کی وہ سالگرہ منا رہے تھے سبحان اللہ اللہ نوز بیسٹ کے لوگوں کو منانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے جو اس طرح کی چیزیں کہ 10 سال اس زلزلے کو جو پاکستان میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا رائٹ اور حال یہ ہے کہ اسٹل وہ لوگ اسی طرح کے اسی طرح بیچارے مشکلات میں ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ زلزلہ کس وقت آیا تھا اور کتنی ہمیں ڈفرینٹ کہانیاں اس وقت ملی تھی کہ لوگ بالکل شعور نہیں تھا بے شعوری میں زندگی گزار رہے تھے رائٹ سب اپنے کام دنیا کے اس وقت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے اور کس طرح زمین گھومی تھی رائٹ پہاڑوں نے اپنی جگہ بدل دی ادھر کے پہاڑ ادھر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر کچھ کرنے پر تو ڈرتے رہنا چاہیے اپنے رب سے ٹھیک ہے اس کی پکڑ سے شرک تو بالکل اپنی زندگیوں سے اس کی جڑ کاٹ دینی ہے 1, 2, 3, 4, 6 الہ جو ہم نے کتاب التوحید میں بھی دیکھا کہ ان کے ہندوؤں کے کروڑوں معبود ہوتے ہیں تو اس سب کی جڑ کاٹ دینی ہے شرک کی جڑ بالکل کاٹ دینی ہے کیوں کیونکہ انما ہوا الہ واحد فإياي فارهبون ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم نے کچھ لڑکیوں کے حوالے سے بیٹیوں کے حوالے سے دیکھی بات میرا خیال ہے کہ بیٹیاں تو ہم سب کو بہت پیاری ہوتی ہیں اور ہم سب بھی بیٹیاں ہیں رائٹ ہم سب بھی اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کتنے پیار سے پالا پوسا اور پھر اس طرح ہمیں دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیا اور الحمدللہ بہت اچھے ہاتھوں میں دیا یہ سوچ کے دیا کہ ہم نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اب ان کو اچھے ہاتھوں میں دیتے ہیں اب یہ اگلی نسلوں کو پروان چڑھائیں ٹھیک ہے اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کس طرح اب اپنی اگلی نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں کس طرح ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں کس طرح ان کو شیطان کے ہاتھوں سے بچاتے ہیں بیکاز شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے رائٹ وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا کس طرح وہ جھانسے دیتا ہے اور کس کس طرح اعمال کو مزین اور خوبصورت کر کے بناتا ہے لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو تو ہم نے خود بھی اس سے بچنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے لیے اتنا کافی Yes? الحمدللہ چلیے بارک اللہ فیک اب ہم انہیں آیات کی اپنی تلاوت کر لیتے ہیں اپنی تجوید کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں کا جن کا نماز کا ٹائم ہو جائے مغرب کی نماز کا ٹائم تو بے شک آپ نماز پڑھ لے, یہ فائل آپ کی اپلوڈ ہوتی ہے بلاگ پہ. آپ جب آپ کو ٹائم ملے لائک کل کی کلاس سے پہلے نیکسٹ کلاس سے پہلے انشاءاللہ اس کو سن لیں, ٹھیک ہے. سو فائدہ اٹھا لیجئے جس کو جب جیسے اویلیبلٹی ہو, اوکے انشاءاللہ. چلیے شروع کرتے بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Class number 136, at number 41-64, سورة نحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
وأنزلنا
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون
بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين
يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ
أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ
عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون
عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض
وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون
وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين
وقال الله
إنما هو إله واحد
إنما هو إله واحد
فإياي فارهبون
فإياي
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا
أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر
ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون
ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق
ليكفروا بما آتيناهم
ليكفروا بما آتيناهم
فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
وإذا بشر أحدهم
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب
ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى
وهو العزيز الحكيم
وهو العزيز الحكيم
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى
ويجعلون لله
النار وأنهم مفرطون
لا تدر أن لهم النار وأنهم مفرطون
تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فزين لهم الشيطان
تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه
وما
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
جی یہاں پر میں لسن پورا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين یہ تھا ہمارا تجوید کا لیسن ان شاء اللہ اب ہم اپنی کتاب التوحید کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور آج ان شاء اللہ ہم توحید کی فضیلت دیکھیں گے ٹھیک ہے پیج نمبر 99 اوپن کر لیجیے اور ان شاء اللہ دیکھ کے پھر اس پہ ڈسکس کریں گے کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا چیز ہے واٹ از دا فضیلہ آف توحید ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر
آگے چلتے ہیں دوسرے چیپٹر پہ فضل التوحید توحید کی فضیلت کلمہ توحید کا اقرار دین اسلام کا سب سے بنیادی رکن ہے اس کی دلیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت جو ہم تک پہنچی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حاکم یمن بنا کر بھیجا یمن ایک شہر تھا وہاں یہ حاکم بن کے گئے تو فرمایا لوگوں کو پہلے لا الہ الا اللہ اور پھر یہ کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اس کی طرف دعوت دینا اگر وہ مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکات فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی اسے بخاری نے روایت کیا اس ایک حدیث سے بہت سارے عمل کے نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کسی کو حکمران بنا کر کہیں بھیجتے تھے تو نصیحت کرتے تھے اس پہ آج کے دور میں عمل ایسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ حکومت کے لیول پہ نامینیٹ کیے جاتے ہیں صدر ہوں یا وزیر ہوں یا اس سے بھی اوپر کے یا نیچے کے لوگ ہوں ان کی دینی رہنمائی کا سامان ضرور مقرر کرنا چاہیے اس دور میں تو اللہ کے نبی خود موجود تھے تو آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. آج کے دور میں میری ایک کمزور سی رائے ہے کہ اگر حکومت کے عہدے تک پہنچنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی احادیث کا کچھ پورشن لازم کر دیا جائے, خاص طور پہ جس کا تعلق امامت سے اور خلافت سے اور لوگوں کے معاملات سے ہے, تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. دوسری بات ہمیں اس حدیث سے جو پتہ چلی وہ کیا ہے کہ اعمال میں سب سے پہلا عمل لا الہ الا اللہ ہے, زبان سے اقرار, لیکن اس کی شاخیں 70 کے قریب پہنچ جاتی ہیں. تو لہذا کسی کو تبلیغ کرے تو سب سے پہلی چیز اس کو توحید سکھانی ہے. یہ تیسرا نقطہ ہمیں اس حدیث سے ملا. ہم عموماً تبلیغ کے نام پہ نیل پالش سے بات شروع کرتے ہیں اور لوگ وہ مسئلہ سن کے واپس ہی نہیں آتے. ہم ایسے بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں جس کا کبھی شاید کسی کو معاملے پیش نہ آئے, حالانکہ کسی کو اگر بلانا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی دعوت دیں, پھر اللہ کے نبی کی دعوت دیں. جب یہ دو چیزیں پکی ہو جائیں پھر نماز کی بات, نماز پکی ہو جائے پھر زکات کی بات. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان پہلی سیڑھی پہ نہ چڑھے تو اس کی دوسری چیزیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. مثلاً کوئی توحید نہیں مانتا, اللہ کو ایک نہیں مانتا, تو پھر باقی کاموں کی بات تو الگ ہے. اگلی بات, غیر مسلم کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو اسے قتل کرنا منع ہے. یعنی اتنا بابرکت کلمہ ہے یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہ غیر مسلم اقرار ہی کر لے, دل سے نہیں مانا, مانتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں, زبان سے اس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس کی دلیل میں صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا, حرقات یہ گاؤں کا نام تھا. کہتے ہیں حرقات میں ہم نے جوہینا یہ قبیلے کا نام تھا, جوہینا سے صبح کے وقت جنگ کی. ایک آدمی سے میرا سامنا ہوا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن میں نے اسے برچھی سے مار ڈالا. یعنی یہ سمجھے کہ کافر ہے اور جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے, ایسے ہی نا جیسے کوئی پولیس کو دیکھ کے کوئی شخص کہ نہیں میں چوری سے توبہ کرتا ہوں تو پولیس مین کہے گا نا کہ اس لیے توبہ کر رہے ہو کہ میں سامنے آ گیا ہوں. تو کسی جنگ میں انہوں نے دیکھا, ان کو پتا تھا یہ شخص کافر ہے, کچھ دن کے بعد دیکھا ہوگا یا ملے ہوں گے, انہوں نے سمجھا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا اور انہوں نے اس کو مار دیا. بعد میں میرے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ میں نے غلط کیا یا صحیح, تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تو نے اسے قتل کر دیا؟ یعنی آپ کو حیرت ہوئی کہ کلمہ سن کے بھی تو نے قتل کیا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا, کیونکہ غالب گمان تو یہی لگ رہا تھا نا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تجھے پتا چل گیا کہ اس نے خلوص دل سے پڑھا تھا کہ نہیں؟ پھر بار بار آپ یہی بات ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج کے روز مسلمان ہوا ہوتا. کیا مطلب ہے اس پوری بات میں؟ آپ بہت ساری چیزوں کا اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجا کرتے تھے. مسلمان اپنے دفاع کے لیے کچھ ایسے لشکر یا کچھ ایسی تیاریاں کرے تو یہ ایک انتہائی فطری بات ہے. دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ صبح کے وقت لڑائی کے لیے نکلے, یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت بابرکت وقت ہوتا ہے. پھر اگلی بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام بھی غیب نہیں جانتے تھے. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ نبیوں کو تو چھوڑ دیجئے, عام انسانوں میں سے کئی ایسے بزرگوں کو وہ غیب کا جاننے والا کہتے ہیں. ان کے خیال میں تو ان کے بزرگ یا پیر صاحب بھی دلوں کے بھید جان لیتے ہیں جب کوئی ان کے پاس آتا ہے. نہیں, صحابہ کرام بھی نہیں جانتے تھے. پھر اگلی بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے لیکن بشر تھے, انسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو غلطی کرے. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو کام کر لیا اس کو چھپایا نہیں, بلکہ دل کا گلٹ دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے بات پیش کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی اگر ہمیں کسی کام پہ نامینیٹ کیا جائے اور وہ کام ہم صحیح نہ کریں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دینا چاہیے. کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا حل ہے. بعض دفعہ ہم اس ڈر سے بتاتے نہیں کہ ڈانٹ پڑے گی یا لوگ سوچیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا, اور دل میں اتنا گرج رکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے سے بھی وہ چیز جھلکنے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا کام خراب ہوتا ہے. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھتے تھے. افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑے گی کہ اللہ کے نبی کا کردار کس طرح کا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے دین تلوار کے ذریعے سے پھیلایا, لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا. پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو احساس دلانے کا انداز بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں. ہم ہوتے ہیں نا کسی ایک بات کو کہتے ہیں پھر چار باتیں اور بھی کہتے ہیں, پہلے یہ کہتے پھر کچھ اور کہتے پھر ادھر کی سناتے ادھر کی سناتے. نہیں, ایک ہی بات کی تکرار, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. میں اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی. مثلا جیسے چھوٹا بچہ ہے آپ کے گھر میں, کوئی غلط کام کرتا ہے, اب آپ اس کو دیکھ کے دیکھتے اپنے کہتے ہیں, اب مائیں تو بڑے چیخ کے کہتی ہیں نا, میں ویسے تو نہیں کہہ سکتی لیکن عموماً جو انداز ہوتا ہے, یہ کیا کیا, یہ خراب کر دیا, تم نے یہ کر دیا, تمہارے ابو کو بتاؤں گی. ہاں, اب یہ ایک انداز ہے. آپ سوچے اگر آپ بچی ہیں یا آپ بچے ہیں چھوٹا سا, اور آپ نے ایک غلط کام کیا, پہلے ہی آپ کا معصوم سا دل ڈر رہا ہے اور اوپر سے آپ کی ماں کی یہ باتیں جملے شروع ہو گئی, یہ کیا کیا, کیوں کرنا, یہ سب. ایک یہ جملہ, اور دوسری طرف مثلا بچے نے غلط کام کیا تو آپ بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں, بیٹا آپ نے یہ کیا کیا, بیٹا آپ نے یہ کیا کیا, بیٹا آپ نے یہ کیا کیا. بتائیے دونوں میں سے کس کا افیکٹ بچے کے اوپر زیادہ پڑے گا, پہلی بات کا کہ دوسری کا؟ دوسری کا پڑے گا نا. تو کم لفظوں میں ایک ہی بات کو اگر آپ دہرا دیتے ہیں تو وہ دوسرے کو سوچنے پہ مائل کرتی ہے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا, اس سے مراد کیا ہے کہ میرا یہ گناہ اسلام سے پہلے کا گناہ ہوتا اور وہ معاف ہو جاتا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس طرح قبول اسلام ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نا, اسی طرح بعض دفعہ ہم لوگ ہوتے تو نام کے مسلمان ہیں لیکن شعوری اسلام نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بھی انسان جب توبہ کرتا ہے, اللہ کی کتاب کی طرف آتا ہے, اس کو اپنی بہت ساری خامیوں کا پتہ چلتا ہے, بس وہ نیند نہیں آتی, بس وہ غم لگتا ہے کہ میں کہاں گزار گئی زندگی. تو اس وقت اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں نا کہ اللہ کل تک تو پتہ ہی نہیں تھا, اب تیری کتاب سے جڑے ہیں, اب پتہ چل گیا یہ برا ہے, تو معاف کر دے, تو انشاءاللہ وہ رحمت کرنے والا رب ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے والے کے لیے کرتا ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے, میں دوبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سو رہے تھے, میں تیسری بار آیا تو آپ جاگ رہے تھے, میں آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کی خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو, آپ نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو, یعنی اس کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. آپ نے ارشاد فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. یہ بات آپ نے تین بار فرمائی. پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خواہ کا لوت ہو. یہ محاورہ تھا اس دور میں, جیسے ہمارے ہاں کہتے نا تیرا بیڑا تر جائے. اب یہ ایک لفظ ہے نا, دعا ہی ہے نا, ترجہ بیڑا کیا ہوتا ہے کشتی کہ, یعنی تمہاری کشتی نہ ڈوبے. تو عرب لوگوں کو جب کسی کو اس طرح کی بات کہنی ہوتی تو کہتے تھے تمہاری ناک خاک آلود ہو, یعنی تمہاری ناک کو مٹی لگے. پس جب ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. اس روایت میں جو باتیں ہمارے سامنے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سفید کپڑے پر سویا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی سو رہے تھے. دوسری بات اس سے صحابہ کرام کے ادب کی معلوم ہوتی ہے. تین دفعہ گئے لیکن اللہ کے نبی کو اٹھایا نہیں. ہمارا حال کیا کہ ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں جب تک یہ بتا نہ دیں اس وقت تک ہم دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں. جب آپ کو بیدار دیکھا تو اس وقت آپ کو کہا. اس سے ادب پتہ چلتا ہے. اسلام ادب کا دین ہے. جہاں ادب نہیں وہاں دین نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تکرار ہے. جس نے یہ کام کیے ہوں پھر بھی لا الہ کہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. تو آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. اب اس بات کو سن کے کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے. پھر تو موجیں ہو گئیں, جو مرضی کر لو کلمے کی تسمیاں پڑھتے رہو. اسی لیے شاید لوگ 1,25,000 پڑھ کے رکھ لیتے ہیں اور بعض لوگ مرنے والے پہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہاں ایک جملہ لکھ لیں, بات واضح ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اور وہ بات کیا ہے کہ جنت میں جانا اور بات ہے اور جہنم کے عذاب بھگت کر جنت میں جانا یہ اس سے مختلف بات ہے. اللہ تعالی کلمہ پڑھنے والوں کو اگر ان کے دل میں توحید ہوگی نا تو جنت دیں گے, لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جہنم سے بچا کے دیں. اصل کامیابی کیا ہے کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت ملے. فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا وہ ہے کامیاب, وہ ہے فائز. فوزیہ وہ ہے کہ جو جہنم میں داخل کیے بغیر جنت میں آ گئی. تو اگر کسی کے دامن میں ایسے گناہ ہوں گے جس پہ اس نے توبہ نہیں کی, توبہ کر لے اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھے بیٹھے مٹا دے گا. لیکن کوئی اگر اس حال میں چلا گیا کہ دامن میں گناہ بھی ہیں تو پھر یہ اللہ کا معاملہ ہے. چاہے تو سزا دے, چاہے تو موت کی سختیوں میں اس کو معاف کرے, چاہے تو قبر کی عذاب میں اس کو معاف کرے, چاہے تو میدان محشر یا پل سرات پہ, اور چاہے تو پھر جہنم میں ڈبو کے کچھ عرصے کے بعد جہنم سے نکالے. اس پہ ایک پورا درس ہے ہمارا کہ گناہوں سے انسان کیسے پاک ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے کبھی سنیں. تو اگر اس موضوع پہ آپ کے دل میں کچھ مزید سوچنے کی ضرورت ہے یا آپ سوچتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا.